نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی آخرت کی کامیابی اور دنیا کے حالات کا بننا یہ دین کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے, اور دین کو اللہ تبارک و تعالی نے محنت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے. جب دین کی محنت ہوگی تو دین آئے گا, جب دین آئے گا تو دین میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے, دین دیا اس لیے ہے تاکہ آخرت میں آدمی یہ کامیاب ہو جائے, انسان کامیاب ہو جائے. چونکہ حقیقی کامیابی آخرت کی ہے, اس لیے کامیابی کے تعلق عقل آخرت سے جوڑتے ہیں, اور دنیا میں آدمی کے حالات بن جائیں گے. دنیا میں کامیابی اور ناکامی جو ہے یہ مجازی چیز ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ اس یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ پھر آدمی کو ایسی زندگی ملے جس کے بعد میں موت نہ آئے. کامیابی کی تعریف ہے کہ عز بلا فقر, غن بلا فقر, و عز بلا ذل, و بقاء بلا فناء. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں, مشکات شریف کے, انہوں نے یہ تعریف فرمائی ہے فلاح کی, کہ ایسا غنا آدمی کو ملے کہ جس کے بعد میں فقیری نہ آئے, اور ایسی عزت ملے کہ اس کے بعد میں ذلت نہ ہو, اور ایسا بقا مل جائے, ایسا دوام مل جائے, ایسی ہمیشگی مل جائے کہ اس کے بعد میں فنا نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ کامیابی کی یہ تعریف دنیا میں تو چل نہیں سکتی. کسی کو بھی ایسا بقا نہیں ہے کہ جس کے بعد میں فنا نہ ہو, اور کسی کو کتنی عزت ملے ختم ہو جاتی ہے, اور کسی کو کتنی غنا اور مالداری مل جائے آدمی یا تو وہ چیز چھین لی جاتی ہے یا آدمی اس سے ہٹا لیا جاتا ہے. تو آخرت میں ہوتی ہے کامیابی. البتہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں حالات, صرف دنیا میں حالات کے موافق ہونے کو کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں, کہ دنیا کی بھی کامیابی کہ آدمی کے جو حالات ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اور حالات اس کے فیور میں چلتے رہتے ہیں, موافقت میں چلتے رہتے ہیں. ویسے اصول اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ حالات میں نشیب و فراز ہے, حالات کے خالق بھی اللہ ہی, ہمارے بھی خالق اللہ ہے اور حالات کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم مخلوق, ویسے ہمارے احوال بھی مخلوق, اور ہر ایک اپنے اپنے حال میں ہوتا ہے. اور اس مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم اور گرم سب کے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ میں سخت نعمتوں کے حالات بھی ہیں, اور ہر آدمی کے ساتھ میں تکلیفوں کے حالات بھی ہوں گے. یہ دنیا کا نظام ایسا ہے, چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے, اور امتحان دو ہی چیزوں سے لیا جاتا ہے. اصل امتحان ہے احکام پر جمنے نہیں جمنے کا, کہ کون جمتا ہے کون نہیں جمتا. اور یہ احکام پر جمنے نہیں جمنے کا امتحان دو شکلوں سے لیا جاتا ہے, نعمتوں سے اور تکلیفوں سے. کہ نعمتوں میں حکم پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا یہ دیکھا جاتا ہے, تکلیفوں میں حکم پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا مصیبتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے. حکم پر جمنا نہیں جمنا یہ دیکھی جانے والی چیز ہے. اسی وجہ سے نیک لوگ ہوں تو صرف کسی کا نیک ہو جانا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوگا. نہیں, نیک لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں, اور وہ پریشانی ان کی ظاہری رہتی ہے, حقیقی پریشانی نہیں ہوتی. حقیقی پریشانی نام ہے قلبی پریشانی کا, ذہنی اذیت کا, دل منتشر ہو جانے کا, اور اس کا اثر آدمی کے دین پر پڑنے کا. جس پریشانی کا اثر آدمی کے دین پر پڑے وہ واقعی پریشان ہے, اور جس پریشانی کا اثر آدمی کے ظاہر پر تک ہو, مادی اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا, بیماریاں چل رہی ہیں, اس کو صورتاً پریشانی کہتے ہیں, حقیقتاً پریشانی نہیں کہتے. تو حالات تو میرے دوستوں رکھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ ہم نے سب کا مقدر بنا دیا ہے. وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ چیز پہلے سے ڈیسائڈ ہے, طے شدہ ہے. इसमें ज्यादा उलझन में नहीं जाना, परेशान नहीं होना। हम अल्लाह के मखलूक हैं और अल्लाह पाक हमें तसर्रुफ करते हैं, वही हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, रब हैं, हाकिम हैं, उनका हुक्म चलता रहता है। जैसे हम जमीन खरीदते हैं तो उसमें अपना हुक्म चलाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें अपना हुक्म चलाते हैं, तो हम अल्लाह के मखलूक हैं, इसमें अल्लाह पाक का हुक्म चलता है। तो जैसे हम जमीन खरीदते हैं, उसमें मकान बनाते हैं, तो मकान में किसी जगह तारतखाना बना दिया, कहीं बेडरूम बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं दालान बना दिया, कहीं मस्जिद बना दी, मुसल्ला बना रखा है, क्योंकि मुसलमान के घर में मुसल्ला भी होना चाहिए। पहले ज़माने में मुसलमानों के जितने मकानात होते थे उसमें इबादत की एक जगह होती थी। याद होगा आपको कि औरतों के एतिकाफ़ के मसाइल में क्या लिखा है, औरत अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ करेगी, ये लिखा है। ज़ाहिर है कि हर मुसलमान औरत के लिए मसला है, तो हर मुसलमान घर में उसकी इबादत की एक जगह हुआ करती है। तो एक जगह आदमी इबादत की बनाता है, फिर एक जगह आदमी तारत खाने की बनाता है, एक जगह खाने पीने की बनाता है, एक जगह सोने की बनाता है। तो ज़मीन के किसी हिस्से को कोई शिकायत नहीं होती कि सब ये क्या आपने कर रखा है, कम से कम बारी बारी मुकर्रर कर लीजिए, एक साल ऐसा, एक साल ऐसा, ऐसा तक भी नहीं होता। मस्जिद को बना दिया, बाथरूम बना दिया। हक़ ताला की तसर्रुफात में ऐसे ही मामला है। बुजुर्गों ने लिखा है कि तफवीज जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का हक है बंदों पर। मतलब ये होता है इस बात का कि बाहिसियत मखलूक होने के अल्लाह पाक हमें जो तसर्रुफ करें, चूंकि उनको हक है, इसलिए हमको एतराज का हक नहीं है। किसी को बीमार रखते हैं, किसी को तंदुरुस्त रखते हैं, किसी को मालदार रखते हैं, किसी को फकीर रखते हैं, किसी को खुशियाँ ज्यादा देते हैं, किसी को सदमे ज्यादा देते हैं, किसी को सदमे किसी लाइन के देते हैं, किसी को सदमे किसी लाइन के देते हैं, किसी को खुशियाँ किसी लाइन की देते हैं, किसी को खुशियाँ किसी और लाइन की देते हैं, देते वही हैं। अम्ला मिनब्बा बिमाफी सोहफ मूसा, क्या इस बात का पता नहीं चला, क्या ये बात नहीं बताई गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में बताई गई थी, भाई इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, और जो इब्राहिम वफ़ादार इब्राहिम के सहीफ़ों में जो बात बताई गई थी, इसका पता लोगों को नहीं दिया गया अभी। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, कि एक आदमी दूसरे आदमी का बोझ नहीं उठाएगा। एक आदमी अगर गुनाह करे तो दूसरा आदमी उसका बोझ नहीं उठाएगा, इल्ला ये कि वो दूसरे आदमी के गुनाह करने का जरिया ये बना हुआ हो तो इसने चूंकि खुद भी किया इस वजह से फिर उठाएगा बोझ। लेकिन अगर ये उसका जरिया भी नहीं बना और खुद किया भी नहीं तो फिर दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ऊपर का लाउड स्पीकर खोलो, बोल रहे अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वह अल्लैसा लिलइंसानि इल्ला मा सअ, और ये भी है कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की, जो उसने कोशिश की। ये हमने पहले बता रखा है कि कोशिश करो पाओगे, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा, जो ख्वाहिश करेगा उसका पाना जरूरी नहीं है। हमारे बड़े यही कह रहे हैं, जो ख्वाहिश करेगा उसका पाना जरूरी नहीं है, जो कोशिश करेगा वो पाएगा, मन जद्दा वजदा। आज हम लोग जो है वो ख्वाहिशात करते हैं, दीन की भी ख्वाहिश है, दीन फैलने की भी ख्वाहिश है, दीन के फैलने की भी ख्वाहिश है। भाई ख्वाहिश से थोड़ी कोई काम हुआ करता है, ख्वाहिश के बाद कोशिश चाहिए। وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, तो फिर अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि उसकी जो कोशिश है उसका लिहाज किया जाएगा, कोशिश को ज़ाय नहीं किया जाएगा और कोशिश को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सी कोशिशें लोग करते हैं लेकिन कभी उनकी रियायत की जाती है, कभी उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, फिर पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى, और ये बात भी हमने पिछले सहीफ़ों में भी बता दी है और कुरान पाक में भी बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ सबकी निहायत है, सबको पहुंचना है। हर चीज की इंतहा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, हर चीज की इंतहा अल्लाह पाक है। वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, मुंतहा रब की तरफ है। वअन्नहु हुवा अधहक वअबका, वही हंसाते हैं और वही रुलाते हैं। ये हमने पहले से तय कर, जिस किसी को हंसने के हालात आएंगे, हंसने से मुराद खुशी, आदमी खुशी में हंसता है, और रोने से मुराद तकलीफ है। आम मफहूम इसका यह बताया जाता है कि जितनी खुशी के हालात हैं वो अल्लाह की तरफ से, और जितने परेशानी के हालात हैं वो अल्लाह की तरफ से, रोने के जो हालात हैं। और ये हालात اپنی شکلوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے ساتھ طے ہوتے ہیں، حالات کی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایمان کا تقاضا یہ بتایا جاتا ہے کہ شکلوں کو مت دیکھو۔ جب آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے تو اس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی نظر شکلوں پر ہوتی ہے، شکل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے فرعون کا قصہ بہت عجیب ہے کہ شکل کے بدلنے سے شکل پر نظر نہیں ہونا چاہیے، چونکہ شکل کی تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ فرعون کو حالات کے بارے میں یہ تھا کہ بس یہ تو ہے چلتا رہتا ہے، تو اس میں جب کوئی مصیبت اس پر آتی تو وہ اس مصیبت کو بدل دینے کی کوشش کرتا کہ یہ مصیبت یہاں سے ٹل جائے۔ آج ہم بھی اپنی نادانی سے یہی کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی تو یہ ہٹ جائے یہاں سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مصیبت کے اوپر جب محنت کی جاتی ہے براہ راست تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، تو مصیبت ہوئی، شکل بدلنے سے کیا ہوا؟ اب وہ دوسری شکل ہٹائی تو تیسری شکل آ گئی، تیسری شکل ہٹائی تو چوتھی شکل آ گئی، چوتھی شکل ہٹائی تو پانچویں آ گئی، نو شکلیں بدلی فرعون کے ساتھ۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب اس پر مسلط کر دیا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے اس نے دعا کروائی کہ موسیٰ اگر آپ اس کو ہٹوا دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر ہم سے اس عذاب کو آپ ہٹوا دیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے، آپ میں ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو جو آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ساتھ لے جانے نہیں دے رہا تھا بنی اسرائیل۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، جیسے ہم نے وہ عذاب ہٹایا تو پھر وہ پلٹ جاتے تھے، کہنے لگے میاں یہ تو ایسی بات ہے، ہم تو یہی کہہ رہے تھے بس تمہارے سے ویسے ہی۔ بات یہ ہے کہ حالات تو چلتے رہتے ہیں، اب ٹڈیاں تو آئیں گی، آئیں گی بھی تو جائیں گی بھی، چلے گی تو جب ٹڈیاں چلے گئی تو اس نے سمجھا کہ عذاب چلے گیا، حالانکہ عذاب کا شیپ گیا، اس کی شکل گئی تھی خالی۔ والقمل، جوں آ گئی ٹڈی گئی تو جوں آ گئی، مصیبت تو مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ پریشان کر رہے تھے، فرما رہے تھے، پکڑ رہے تھے اس کو تنبیہ کے لیے۔ جوں پر ایسے ہی ہوا، اس نے دعا کروائی موسیٰ علیہ السلام سے، اب جب وہ جوئیں ختم ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ عذاب ٹل گیا، حالانکہ عذاب نہیں ٹلا تھا، عذاب کی شکل ٹلی تھی، شکل بدل گئی۔ وضفادع، مینڈک آ گئے، جو سرا تھا وہاں تک نہیں جا رہا تھا کہ بھائی اللہ پر ایمان لانا چاہیے، یہ اصل بات تھی، اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکل ہٹا دی تو وہ دوسری لے آئیں گے، دوسری ہٹا دی تو تیسری لے آئیں گے، وہاں شکلوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، ساری شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ساری دنیا کی شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو ان کے پاس کمی کس بات کی ہے؟ اور ان کی ذات عالی تو وہ ہے کہ ارادہ کرے چیز کو وجود مل جائے، ان کا ارادہ وجود ہے، یہ نہیں کہ ارادہ کرنے کے بعد پھر کوئی کوشش بھی چاہیے جس پر وجود چاہیے، نہیں، ارادہ خود وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات رکھے ہیں میرے دوستو، اور ان حالات میں پریشان ہونا نہیں ہے، ان حالات میں دین پر استقامت مطلوب ہے، ساتھی بھی کام کرتے رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، تو حالات سے کام کو چھوڑنا نہیں جاتا، اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ کام اس حال میں کیا تھا تو اس حال میں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جب تک فلاں حال میں تھا تو کام کیا تھا، فلاں حال میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب ہم انتظار میں ہیں کہ حال بدلے تو کام کریں، ابھی حال آیا امتحان کے لیے کہ اس میں تو کام کرتا کہ نہیں کرتا، انتظار میں نہیں ہونا ہے کہ حال بدلے تو میں کام کروں گا۔ غریبی ایک حال ہے، غربت میں کام کرتا ہے نہیں کرتا، امیری ایک حال ہے کہ امارت میں کام ہوتا کہ نہیں ہوتا، غنا ایک حال ہے، فقیری ایک حال ہے، تندرستی ایک حال ہے، بیماری ایک حال ہے، بڑھاپا ایک حال ہے، شیوخت شباب جوانی ایک حال ہے، اور حال حال میں عمل کرنے کا اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جوانی میں اگر کوئی آدمی دین پر استقامت دکھایا اور اللہ کے حکموں پر چل پڑا وہ بہت بڑی بات ہے۔ سبات یضلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، سات قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ مرحمت فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کے احکام اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزار دے، پروان چڑھا ہو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اس کی جوانی بھٹکی نہیں، وہ اپنی جوانی میں دائیں بائیں نہیں گیا، سیدھی طرف چلتا رہا، سیدھے راستے پر چلتا رہا، اللہ کے حکموں کو ملحوظ رکھتا رہا. تو یہ ایسا حال ہے کہ اس حال میں استقامت دکھانا بڑی بات ہے. اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ و رحمت فرما دیں گے. اور جس کو میدان حشر میں عرش کا سایہ مل جائے گا, اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالیں گے. کیا بات, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جس کو میدان حشر میں عرش کا سایہ مل گیا تو اس کے بعد اس کے جہنم میں جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ پھر جنت میں جائے گا. اور اسی طریقے سے رجلان تحابا فی اللہ, ایسے دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں, ان کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ دے گا. کیونکہ اللہ کے لیے آپس میں محبتوں کا کرنا اللہ پاک کے نزدیک بے انتہا محبوب ہے. ہمارا یہ حضرات سے جمع ہونا اور شہر کے مختلف محلوں سے جمع ہونا, مختلف حلقوں سے جمع ہونا, بیٹھنا, فکر کرنا, کہنا, سننا, تقاضوں کو لینا, تقاضوں کو سمجھنا, میرے دوستوں بھائیوں, یہ سب کہا کرتے, کچھ پیسے دیے جا رہے, کچھ چندہ ہے, کوئی فیس ہے, کچھ لینا ہے, کچھ دینا, کچھ بھی نہیں. اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے, یہ ہماری اللہ پاک اس کو اخلاص کی بنیاد پر قبول فرما لیں. یہ کہہ دے کہ ہاں یہ اخلاص سے تھا, اور یہ کہہ دے کہ ہاں یہ قبول ہو گیا, بس ہو گیا کام. میدان حشر کے 50,000 سال تو ویسے سائے میں نکل جائیں گے عرش کے. اللہ تبارک و تعالیٰ روٹی بنا کے کھلا دیں گے زمین کی, کھانے کا انتظام ہو گیا, عرش کا سایہ دے دیں گے, رہائش کا انتظام ہو گیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے گا. جو ایک مرتبہ پیے گا ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی, پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں آدمی جو شربتیں پیے گا وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا, بغیر پیاس کے ویسے ہی مزے کرنے پیے گا. جنت میں پیاس نہیں ہے, بھوک نہیں ہے, نیند نہیں ہے. آپ بولیں گے کہ بھوک نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, تو پھر مزہ ہی کیا ہے؟ کھانے پینے کا تو مزہ بھوک پیاس سے ہے. وہاں مزہ ہے, بھوک پیاس نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہے مزے کے پیدا کرنے والے, اللہ ہے بھوک دے کے مزہ پیدا کرے یا بغیر بھوک کے کر دے ان کی مرضی ہے, پیاس دے کے مزہ پیدا کرے یا بغیر پیاس کے ان کی مرضی ہے. بھوک پیاس نہیں رکھی تاکہ تکلیف نہ ہو. ایک مرتبہ جس نے سرکار کے مبارک ہاتھوں سے میدان حشر میں جامع کوثر لے لیا, وہ اس کا کام بن گیا. اور میرے دوستوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو خاص خاص نشانیوں کے ذریعے سے پہچانیں گے اور ان کو بلا بلا کے پلائیں گے. اور اللہ معاف کرے, امت کے بعد افراد کو دھتکار بھی دیا جائے گا, چلو نکلو یہاں سے. یہ کوئی امت بنا ہے؟ یہ کوئی امتیت تھی؟ تم میرے تھے اور میرے ہو کے یہ حشر کر رکھا تھا دین کا؟ سوکھا نکلو یہاں سے. کیا سخت وقت ہوگا وہ, اللہ حفاظت فرمائے, کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے دھتکار دیا جائے گا, فرشتے ہکال دیں گے کہ یہ آپ کی طرف منسوب تو ہے لیکن یہ آپ کے نہیں ہے. اور حضور کو تفصیل بتائی جائے گی کہ یہ آپ کے کیوں نہیں ہے, تو حضور فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر ان کو نکالو یہاں سے. اور فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی جگہ سے پہچان لوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میدان حشر تو اولین و آخرین کی جمع ہونے کی جگہ ہے, آپ اپنی امت کو کیسے پلائیں گے حوض کوثر سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے نشانات سے پہچانوں گا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا وضو جو ہے اوپر اوپر سے کرتے تھے, پانی ذرا اوپر سے ڈالتے تھے ہاتھ پہ پیر پہ, یہ زیادہ چمکے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ وضو کیا ہے, بس وضو معمولی چیز ہے. وضو معمولی چیز نہیں ہے. اعمال جو ہیں اس میں کون سا معمولی ہے کون سا غیر معمولی ہے, اس کو ہم کر ہی نہیں سکتے جج. اس کا فیصلہ کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے, وہ لین کا علم ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس. یہ خاص آسمان سے آیا ہوا علم ہے. سامان میں تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون سا سامان کس وزن کا ہے, کس کی کیا قیمت ہے. اعمال کی قیمت کا کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اعمال میں اللہ نے وہ قیمت رکھی ہے میرے دوستو, عمل دیکھنے میں بالکل معمولی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن وہ بہت اہم ہے آخرت کے اعتبار سے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ فرمایا کرتے تھے, سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. آپ نے انگلی کا اشارہ, معجزہ شق القمر کا, معجزہ شق القمر کا ہے. مدینے سے آیا, میں نے شق ہو کر لیا ہے چاند کو آغوش میں, میں نے شق ہو کر لیا ہے چاند کو نہیں دین کو, میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لفظ مدینے میں شق القمر کے معجزے کا ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ میم ایک طرف ہے, ایک طرف ہے مدینہ, میم ایک طرف, میم شروع میں ہے اور ہا آخر میں ہے, دو کو ملا تو ماہ بن جاتا. تو یہ چاند ہٹ گیا اور بیچ میں دین آ گیا ہے. دین ہے نا, ادھر سے میم نکال دیا, ادھر سے ہا نکال دیا, تو بیچ میں دین ہے مدینے میں. معجزہ شق القمر کا ہے, مدینے سے آیا, میں نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے دین کو تقویت پہنچی, اور معجزہ ہوتا ہی ہے نبوت کی دلیل کے طور پر. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بطور معجزے کے آج چاند کی طرف, اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اور یہ آپ کا معجزہ ہے. اور معجزہ جو ہے وہ دلیل نبوت ہے, معجزہ جو ہے وہ دلیل نبوت, نبوت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد میں جو انگلی اٹھاتے تھے وہ توحید کا اشارہ تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے اشارہ فرمایا کرتے تھے. یہ جو تشہد میں آپ انگلی اٹھایا کرتے تھے یہ مقصد نبوت ہے, یہ عمل مقصد نبوت سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ توحید کی دعوت کے لیے, توحید کو قائم کرنے کے لیے پیغمبر آتے ہیں, سرکار بھی اسی لیے آئے, خاتم الانبیاء بھی اسی لیے آئے, امام الانبیاء بھی اسی لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد میں انگلی اٹھانا یہ مقصد نبوت کے طور پر ہے, اور چاند کی طرف انگلی کا اٹھانا یہ دلیل نبوت کے طور پر ہے, اور مقصد نبوت بڑا ہوا ہے دلیل نبوت سے, اس لیے چاند کی طرف انگلی کے اشارے میں جو طاقت ہے تشہد میں انگلی کے اٹھانے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. لیکن اس طاقت کا اثر کل سامنے آئے گا, اعمال میں بڑی جان ہے میرے دوست. اسی وجہ سے چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس لیے اعمال نبوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ورنہ نماز پڑھنا, وضو کرنا, مسجد کے انتظار, نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا, بار بار مسجد میں آنا جانا, یہ خود بڑے اعمال ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رائیت ربی فی احسن سورہ, میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا. کس صورت میں دیکھا؟ سرکار نے فرمایا, مشکا شریف کی روایت ہے, فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, فرمایا کہ اے محمد ملأ اعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری, میں نے کہا میں نہیں جانتا. سرکار فرماتے ہیں, فوضع کفہ بین کتفی, اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست مبارک میرے موڑوں کے درمیان میں رکھ دیا. فوجدت برد اناملہ بین ثدیی, تو میں نے آپ کی مبارک انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. ہاتھ رکھنا, ہاتھ کی انگلیاں ہونا, ان انگلیوں میں ٹھنڈک ہونا, یہ اس کی کیفیت مجھول ہے متشابہات میں سے, کہ اس کا مفہوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا واقعی, چونکہ اللہ پاک کو ایسا ہاتھ تو ہوتا نہیں جیسے انسانوں کا ہوتا ہے, لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے پاس, تو چونکہ یہ ہاتھ میں لمیٹیشن ہے, حدود اربع ہیں اس کے, لمبائی چوڑائی گہرائی ہے اس میں, ایسی چیز اللہ کے ساتھ نہیں ہوا کرتی, یہ ضابطہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کو جسم نہیں ہوتا, چونکہ جسم حدود اربع کا نام ہے, جسم میں حد ہے, تعین ہے, لمیٹیشن ہے, لمبائی چوڑائی گہرائی, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں حد کو بتاتی ہیں, اور حد محدود ہونا انتہا کو بتاتا ہے, اور انتہا ہونا حدوث کو بتاتا ہے, حادث اور فنا ہونے کو بتاتا ہے, اور فنا ہونے سے اللہ پاک پاک ہے, اس وجہ سے یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں لگتی ہیں, تو ان کو متشابہات میں سے قرار دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا میری پیٹھ پر, فوجدت برد اناملہ بین ثدیی, تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. فعلمت ما بین السماء والارض, سرکار فرماتا ہے جیسے یہ بات ہوئی اس وقت تو آسمان و زمین مجھ پر کھل گیا, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تھا اس وقت انکشاف ہو گیا, جیسے پردہ ہٹا دیا گیا ہو. فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, فرمایا کہ محمد ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں یہ بتاؤ. قلت فی الکفارات ورفع الدرجات, میں نے عرض کیا کہ گناہوں کو کفارہ کرنے والی چیزوں میں اور درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں بات ہو رہی ہے ملأ اعلی میں. ملأ اعلی سے مراد اوپر کے فرشتے, آسمانوں کے فرشتے, اور آسمانوں میں بھی بہت اوپر کے, چونکہ آسمان اول کے فرشتے الگ ہیں, دوم کے الگ ہیں, سوم کے الگ ہیں, اور اس میں بھی چھوٹے فرشتوں کو بڑے فرشتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت سے فرشتوں کو اب تک نظر نہیں آئے, ایک اعلیٰ قسمیں ہیں ان کی, بے شمار قسمیں ہیں. ملأ اعلیٰ کو بحث کس بات سے ہے کہ یہ آدم کا بچہ, یہ انسان جو ہے, یہ کس طرح سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کیسے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم سے ہی بحث ہے, ان کو اپنے سے بحث نہیں ہے, ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے, مطلب کام نہیں ہے سمجھا تو جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, جو اللہ نے کام لگا دیا وہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ میں نہ ترقی ہے نہ تنزل ہے, نہ ترقی نہ تنزل, نہ اترتے ہو اپنے مقام سے نہ اوپر چڑھتے, کچھ بھی نہیں ہے, بس جو بولے وہ سننے کا ہے. ساری کائنات کا جو نظام ہے نا یہ انسان سے ہے, یہ اللہ پاک نے اس پورے کائنات کے نظام کو, دنیا کو اور آخرت کو انسان سے جوڑ رکھا ہے, سب کو اس سے بحثے کے لیے کیا کر رہا. ملأ اعلیٰ کو بھی اس میں بحث ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور کیسے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا, کیا میں نہ بتلا دوں تم کو کہ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, ویرفع بہ الدرجات, اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. قلنا بلا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائے, تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاره, اسباغ الوضوء علی المکاره, وضو کو کامل کرنا ناگواری کے باوجود, آداب کی, مستحبات کی, سنتوں کی پوری رعایت. ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بعض مرتبہ. ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ سردی بہت زیادہ ہے, پانی کو ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہا بعض مرتبہ. ناگواری کا مطلب کیا ہے؟ کہ پانی کی تنگی ہے, کہ پانی میسر نہیں ہے, غسل میں وضو میں پانی لگ جاتا ہے, مہنگا ہے پانی, کہ پانی خرچ کرنا, پانی خریدنا پڑتا ہے, जहाँ पानी खूब है वहां इसका अंदाजा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया अजीब अजीब जगह रखती है अपने साथ। ऐसी ऐसी भी जगह है, शिकागो में एक हमारे दोस्त के पास, उनके दोस्त का खत आया था, वो जमात काम कर रही थी अफ्रीका में, अफ्रीका के किसी इलाके में काम कर रही थी, रमजान का जमाना था। उनके पास ये खत आया कि यहाँ जिन हालात में हम हैं और जिस तरह से औकात हमारे गुजर रहे हैं उसकी तफसील तो मुलाकात पर मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अंदाजा करने के लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि रमजान में इफ्तार के वक्त में सारी मस्जिद में मुसल्ली और बशमूल हमारे मेहमान जमातों के, फॉरनर जमातों के, सब मस्जिद में लाइन से बैठ जाते हैं, और जो यहाँ का मालदार तबका है वो इफ्तारी के तौर पर पानी हाथ में डालता है, पानी खरीद के लाते हैं वो लोग, और इफ्तार कराने के वास्ते लोगों को गिलास में नहीं देते, एक एक चुल्लू हाथ में डाल देते हैं, पी लेना बस, बैठे रहना इफ्तार के वक्त, दुआ इफ्तार पढ़ लेना, हाथ में पानी ले लेना, पी ले लो। इस तरह से हमारे औकात गुजर रहे हैं। दिन की मेहनत करने वाले कैसे कैसे करते, यहाँ सब कुछ खाते पीते हुए दिन की मेहनत करो रे बोले तो नहीं हो रहा, अगर अल्लाह ने वहां भेज दिया तो क्या कर लेते। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तो फरमाया इसबाकुल वुदू अलल मकारिह, वजू को कामिल करना नागवारी के बावजूद, व कसरतुल खुता अलल मसाजिद, और मस्जिद को बार बार आना जाना, मस्जिद की तरफ कदमों का ज्यादा डालना, व इंतजार उस सलात बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। अब बताइए कौन से बड़े काम है, देखने के दौरान से तो कुछ भी नहीं है ना, नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़ ली, मगरिब के इंतजार में रह गए, मगरिब पढ़ ली, ईशा के इंतजार में रह गए। एक इंतजार करना होता है नमाज का सूरत जाहिर के एतबार से, और उलमा ने फरमाया कि एक नमाज का इंतजार करना होता है दिल के एतबार से भी। अब फजर की नमाज के बाद जोहर की नमाज के बहुत लंबा टाइम है, इसमें भी इंतजार उस सलात होता है, वो यह है कि आदमी फजर की नमाज से फारिग हो तो दिल से मुंतजर हो कि कब जोहर का वक्त आए तो मैं दरबार खुदाबंदी में हाजिर हो और सर नियाज फिर झुकाऊं। क्योंकि मोमिन जो है ना वो बार बार आना चाहता है, तमन्ना करता है कि मैं अपने रब की इबादत करूं, और मुनाफिक जो है वो अपने सर से बर्डन उतारना चाहता है, एक बोझ है सर पे जो उसको उतारना है, मरता क्या ना करता। तो ईमान वाला मोहब्बत वाला ऐसे थोड़ी होता है, मोहब्बत वाला तो इंतजार में होता है। जैसे जिगरी दोस्त जिसको देखे बगैर दिन में कई मरतबा चैन नहीं आता, एक मरतबा उसके पास जाके आने के बाद में आदमी बोझ की तरह से उससे मुलाकात करके नहीं जाता, बल्कि फिर इंतजार में आता है कि फिर कब आना है, फिर मिलना है, फिर थोड़ी देर में वापस आना है। अल्लाह के दरबार में आने के बाद में एक मुसलमान को इतना शौक हो इबादत का कि फिर दूसरी मरतबा आने का उसको शौक हो, जब जैसे ही जोहर का वक्त होगा तो मैं हाजिर होगा तो ये सवाब उसको मिल जाएगा। असर जोहर की नमाज से फारिग हुए, जैसे ही असर का वक्त होगा और अल्लाह का मुअज्जिन अजान देगा, मुनादी निदा देगा, मैं आ जाऊंगा, ये इंतजार सलात कल्बी हुआ करता है। और एक फिजिकली भी होता है कि आदमी असर की नमाज पढ़ लिया, उसने सोचा कि भाई असर के बाद का वक्त बहुत मुबारक वक्त है, मगरिब तक बैठ गए, मगरिब पढ़ लिया तो सोचे चलो ईशा तक बैठ गए, अपने ढाई घंटे की तरतीब ऐसी बना ली कि मगरिब से ईशा तक उसको बिठा लिया, कई काम हो गए, इंतजार उस सलात बाद सलात भी हो गया, दीन की मेहनत भी हो गई, मशवरे भी हो गए, मुलाकातें भी हो गई, गश्तें भी हो गई, जो जमातों में लोग गए हुए हैं उनकी खबरगिरी भी हो गई, जो जमातें आई हुई हैं उनका लिहाज उनकी भी खबरगिरी हो गई, सब कुछ हो गया, उसमें बेशुमार काम होते हैं। अल्लाह ताला शानहू ने आमाल में ये बात रखी है मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मैदान हशर में पहचान लेंगे आज़ाए वजू के चमकने की वजह से, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान हशर में पहचान लेना अलामत होगी कि इसको साकी कौसर आबे कौसर पिला देंगे, और एक मरतबा जिसने पी लिया तो काम बन गया, उसका प्यास खत्म हो जाएगी। आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी का ये निज़ाम रखा है। दुनिया में मेरे दोस्तों हालात हैं, और हालात नेमतों के भी होते हैं और मुसीबतों के भी होते हैं, वो हदीस मशहूर जहन में ला लीजिए तो मजमून अच्छी तरह जहन में आ जाएगा, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे की रूह कब्ज करना चाहते हैं तो फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुम उसके पास जाओ और उसकी रूह को मेरे पास ले आओ, और मैंने उसको आजमा लिया सर्रा में और दर्रा में, अगर वो नेक है तो फरमाते हैं कि वो कामयाब निकला, मैंने उसको मुसीबतों में भी आजमाया और नेमतों में भी आजमाया और वो कामयाब निकला, अब उसको ले आओ मेरे पास, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, कामयाब हो गया वो। और या फिर यूं फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मैंने उस बंदे को आजमाया उस नेमतों में भी और मुसीबतों में भी और वो नाकाम हो गया, अगर वो काफिर है फरमाते हैं उसको लाओ आज उसको मैं मजा बताऊंगा, उसको अजाब का मजा चखाऊंगा, उसको ले आओ। तो नेक आदमी के साथ में भी ये लफ्ज के सर्रा और दर्रा में आजमाया मैंने, और बुरे आदमी के साथ में भी ये लफ्ज के सर्रा और दर्रा में मैंने इसको आजमाया। ये दलील इस बात की कि दुनिया में ये बात रखी हुई हर आदमी के साथ कि कभी हालात उसके मुआफिक होंगे कभी नहीं होंगे, और ये हालात का मुआफिक और ना मुआफिक होना ये मुख्तलिफ लाइन से होगा, मुख्तलिफ लाइन से होगा, किसी एक लाइन से होना मुतय्यन नहीं है उसके साथ में। और अल्लाह पाक किसके लिए क्या मसलियात इख्तियार करते, क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं अल्लाह ही को मालूम है, और दोनों जो है ना तो अल्लाह के फजल की खास नियमत की दलील है और ना अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की दलील है, हालात का बदलना इंसान के। आमतौर पर होता यह है कि दुकान बैठ गई, कारोबार बैठ गया, जॉबलेस हो गए, मुलाजिमत निकल गई, और जना माल चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो बोलते आजकल गर्दिश में है, हालात में आया हुआ है, मार पड़ी हुई है, یہ سب لفظ غلط ہیں، یہ نہ گردش میں ہے، نہ مار پڑی ہوئی ہے، اور نہ جناب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا، یہ کوئی پکڑ کی دلیل نہیں ہے. اچھا، اور اگر آدمی کو خوب خوب دولت کی ریل ویل ہے اور انتظام ہے، ایک دوسری ایک سے دوسری چیز کا ہر چیز میں الٹرنیٹ موجود ہے، مکانات کہیں موجود ہیں، سواریاں کہیں موجود ہے، اس کی بھی فیلنگ یہی ہے، سارے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے صاف انکار فرما دیا کہ یہ بات نہیں ہے. فام الانسان اذا مبتلاه ربه، آدمی کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت فرما دی. واما اذا مبتلاه، اور جب اللہ پاک اس کو آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، اور رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، تو فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ وہ نعمت دینا وہ اکرام کی دلیل ہے، اور نہ رزق کو تنگ کر دینا یہ اہانت کی دلیل ہے. یہ دونوں حالات ہیں جو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ دین پر کون کتنا جمتا ہے ہر حالت کے اندر. چلو تندرستی میں کام کر رہے تھے تو بیمار آ گئے، بیمار ہو گئے تو بیماری میں کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ پاک کو. پہلے غریبی تھی، اب حالات بن گئے، دکان نہیں چلتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے کافی برکت دی تھی مال میں، ابھی کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہی ہے میرے دوستو اصل دیکھنے کی چیز، اللہ پاک کی امتحان اسی بات کا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی کو ہر حالت میں جمنا ہے، اور بالخصوص ذرا کاروبار سمجھ جانے کے بعد اور چار پیسے آ جانے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا. کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں میں ایسے نام گنائے جا سکتے ہیں، بالکل تنگ مفلوق الحال تھے، سائیکلوں پہ پھرتے تھے، سائیکلوں پہ گشتیں ہوتی تھیں، بس سے آنا جانا ہوتا تھا، ایک اسٹیشن سے ایک بستی سے دوسری بستی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو، آٹو رکشہ کے پیسے نہیں ہوتے، چلو بھائی بس سے جائیں گے، یہ ہوتا تھا. اضلاع میں سفر کرے تو ایکسپریس بس سے کام کرتے، میاں چلو لال بس سے کر لیں گے، ایسے کتنے حالات تھے لوگوں کے، اس میں خوب کام کرتے تھے، اللہ نے برکت دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے حالات موافق بنا دیے، طبیعت رہ گئی. اور یہ ہوتا ہے، یہ حتیٰ کہ اس کو حضرات صحابہ نے محسوس کیا ہے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالسرا فصبرنا فرمایا کہ ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں سے، ہم نے صبر کر لیا، اس میں تو ہم جم گئے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، وطن سے بے وطن کیا گیا، بوریوں میں لپیٹ کے مارا گیا، بند باندھ کے مارا گیا، ریتیوں پہ گھسیٹا گیا، گرم انگاروں پہ لٹایا گیا، بڑی بڑی چٹانیں سینے پہ رکھ دی گئی، پٹائی کی گئی، کٹائی کی گئی، بے عزت کیا گیا، سب ابتلینا بالسرا فصبرنا، کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا. وابتلینا بالسرا، نعمتوں سے جب ہمیں آزمایا گیا، تو وہ تو صحابہ تھے، صحابہ جو ہے فیل ہونا تو جانتے نہیں تھے، امتحان میں ناکام ہونا ان کے پاس نہیں تھا، یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم فیل ہو گئے اس میں، یہ تو نہیں کہا، مگر جو بات کہی وہ قابل غور ہے. فرمایا کہ وابتلینا بالسرا فصعبت علینا، جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو یہ امتحان دینا بہت بھاری ہو گیا، یہ فرمایا، یہ امتحان، یہ پرچہ بہت مشکل نکلا، نکل تو گیا لیکن نکلا مشکل. اس لیے میرے دوستو حالات میں امتحان ہے، اس کی تو فکر نہیں کرنا ہے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو چونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور جو دین کی محنت کرتا ہے تو وہ دین اللہ کی مدد میں شامل ہے، دین کی محنت، اس لیے اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں، اس مدد میں اس کے حالات بن جاتے ہیں، حالات میں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، حالات مخالفت سے موافقت کی طرف پھر جاتے ہیں، حالات میں صبر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، حالات میں دین پر جمنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، چونکہ حال میں اصل مسئلہ وہ دین کا چھوٹ جانا ہے، پریشانی میں جو اصل مصیبت ہے وہ کیا ہے، وہ دین کا چھوٹ جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور سکھایا آپ نے امت کو، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری مصیبت دین میں نہ فرمائیے. دنیا کی مصیبت مصیبت نہیں ہے، دین کی مصیبت مصیبت ہے، مصیبت آ گئی نماز چھوٹ گئی، مصیبت سے بڑی مصیبت ہے یہ. کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور نماز چھوڑ دی اس نے، دونوں میں کون سی بڑی مصیبت ہے؟ بچے کا انتقال ہونا دینی مصیبت نہیں ہے، نماز کا چھوٹ جانا دینی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہو گئی. کاروبار خراب ہو گیا، احکام خداوندی چھوڑ دی، یہ بڑی مصیبت ہے. اسی بات سے فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو ہمارا بڑا مقصود نہ بنا دیجیے، ولا مبلغ علمنا، اور نہ دنیا کو ہمارا مبلغ علم بنائیے، انتہا علم کی کیا ہے، دنیا بن جائے، پڑھ رہے ہیں، پہلے نرسری کیا، پھر کے جی کیا، پھر اس کے بعد میں اسکول چلے گئے، پھر وہاں سے ہائی اسکول چلے گئے، پھر وہاں سے کالج چلے گئے، پھر وہاں سے یونیورسٹی چلے گئے، اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے. بھائی کیا ہے مبلغ علم، کیا ہے علم کی انتہا، کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ وہ دنیا چاہ رہے ہیں. حضور نے پناہ مانگی ہے اس بات سے،
حضور نے پناہ مانگی اپنی امت کو, پناہ سکھائیے اس بات سے کہ مبلغ علم دنیا نہ ہو. اسی لیے دین کی محنت کرنا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی, جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو بھی دین کی محنت اس لیے ضروری ہے کہ جس لائن سے ہمارا تعلق ہے اس کا مبلغ علم تو دنیا ہی دنیا ہے, اس کو دین بناؤ. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا, نہ ہم دنیا کو ہماری رغبت کی انتہا بنا دیجیے. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, اور جو ہم پر رحم کرنے والا نہ ہو اس پر ہم کو مسلط نہ فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ لا تجعل دنیا لا تجعل مصیبت نا فی دیننا, دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو میرے دوستو, جب دین کی محنت آدمی کرتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ مدد ہے اللہ پاک کی. اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جو آدمی دین کا کام کرے تو انہوں نے اس کو اپنی مدد بتایا ہے. چھوٹا لفظ نہیں ہے یہ. اگر قرآن پاک میں یہ لفظ نہ ہوتا اور کوئی آدمی بول دیتا یہ تو کفر کے فتوے لگ جاتے. کہ اللہ کی مدد تو کرتا, اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے, مگر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والے تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. میرے دوستو, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو میرے دین کا کام کرے گا اس نے میری مدد کی, میں اس کو اس یہ اکاؤنٹ میں رکھوں گا, اس کو میری مدد کرنے والے کے اکاؤنٹ میں اس کو رکھا جائے. جو اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے والے کے والوں میں وہ شمار ہوگا. من الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ تعالیٰ کہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اس کو قرضے کی ضرورت ہے. ایک امر کن سے جتنے سارے جہان بنا رکھے, ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پاک چاہے تو ایسے ہزاروں عالم پیدا کر دیں. پوری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ایک سیکنڈ میں اللہ پاک اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی بنا دے, اور پوری دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر فنا ہو جائے. اگر اللہ نے آسمان و زمین کو چھ دن میں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چھ دن میں بنانے کے وہ پابند ہے, اس سے کم میں نہیں بنا سکتے تھے, وہ تو سیکنڈوں کی بات ہے. اللہ قادر مطلق ہے کا مفہوم یہی ہے, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. مطلق کا مطلب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آسمان و زمین کو چھ دن میں بنائیں گے. بنایا چھ دن میں اپنی حکمت سے, اپنی مصلحت سے. جیسے بچے کو پیدا کرتے ہیں نو مہینوں میں اپنی حکمت سے, یہ تھوڑی ہے کہ بچے کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نو مہینے کے محتاج ہے کہ نو مہینے گزریں گے تو پیدا کر سکیں گے ورنہ نہیں. آدم علیہ السلام لیٹے, اکیلے لیٹے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اکیلا ہے, دل اس کا نہیں لگے گا, کوئی اس کا غمخوار نہیں ہے, مونس نہیں ہے, جی لگنے کا انتظام نہیں ہے. بس آنکھ جو کھلی تو بازو میں حضرت حوا بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا تم کہاں سے آ گئے؟ تو بولے تمہاری پسلی سے آ گئے. اور کہاں سے آ گئے؟ سو کے جو اٹھے تو آدم علیہ السلام سے, مرد عورت سے نہیں, مرد سے, اور مرد سے بھی بالکل پسلی سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر کے بٹھا دیا. تو وہاں پابندی تھوڑی کسی چیز کی. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو اللہ پاک کی قدرت میں اطلاق ہے, اس لیے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں گنا یہ سارے عالم پیدا کر سکتے ہیں اور برباد کر دے سکتے ہیں. اب اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا, یعنی اگر تم نے میرے دین کے لیے پیسہ لگایا تو میں اس کو اپنے قرضے میں شمار کروں گا, اور اگر تم نے میرے دین کے لیے محنت کی تو میں اس کو اپنی مدد کرنے والوں میں شامل کروں گا, اور جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا, اور اگر میں کسی کی مدد کروں گا تو پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آج مسلمانوں کا اصلی کام خدا کی مدد کو لینے کا ہے. مسلمانوں کا اصلی کام کیا ہے؟ خدا کی مدد کو لینے کا ہے. اللہ کی مدد کو لیے بغیر چاہے مقابلہ کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے. دوسروں کے کامیاب کرنے کا ضابطہ اللہ تعالیٰ کا الگ ہے دنیا میں, اور مسلمانوں کے دنیا میں بھی کامیاب کرنے کا ضابطہ الگ ہے, اور آخرت کا تو ضابطہ دین ہے ہی. جس راستے سے غیر مسلم ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے, اسی راستے کو اختیار کر کے مسلم ترقی نہیں کر سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ضابطہ ہے, ان کا راستہ اللہ نے الگ بنایا ہے بالکل. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد کو لینا ہے. اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کے راضی ہونے پر آتی ہے. اور اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دین سے راضی ہوتے ہیں. اور دین کس طرح سے آتا ہے؟ دین کی محنت سے آتا ہے. اس لیے جب زندگیوں کے اندر دین نہ ہو, معاشرے میں دین نہ ہو, مسلمانوں میں دین نہ ہو, غیر مسلموں میں دین, ظاہر گھروں میں دین ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. اس کی بیس جو جہاں سے بات شروع ہوگی وہ دین کی محنت سے شروع ہوگی. دین کی محنت کا کرنا اللہ کی مدد کے کرنے میں آتا ہے. اسی لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو ہے وہ دین میں رکھی ہے, اور دین جو ہے وہ محنت سے اللہ پاک نے جوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے یہ دعوت والی فکریں ہیں کہ اس کے ذریعے سے دین زندگیوں کے اندر دین آئے, اور دین کے ذریعے سے لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہو جائیں. حق تعالیٰ شانوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے بالکل. اسی لیے جمع ہونا ہے, اضلاع سے جمع ہونا ہے, اسی وجہ سے نظام الدین جانا ہے. اب یہ نظام الدین کا جوڑ ہوا تھا پورے ہندوستان کے پرانوں کا. تین جوڑ ہوتے ہیں, ایک بڑا دو چھوٹے. تو اس جوڑ میں جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے گئے اور وہاں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے بات یعنی ہم سے مطالبے کیے, اس کا مذاکرہ ہونا ہے کہ بھئی ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے, اور ہمیں اپنے بڑوں سے کیا ہدایات مل رہی ہیں, اور کیسے ان کی نگرانی کے اندر کام کرنا ہے. میرے دوستو, نظام الدین جانا اور وہاں ان کے منشے کے تحت کام کرنا کیا چیز ہے, یہ سمجھائی نہیں جا سکتے مختصر جملوں میں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, سمجھایا نہیں جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی وہاں جا کے رہے بھی نہیں, صرف تین چار گھنٹے گزار کے آ جائے, تو اس کے ذہن و مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے. ایک ایک چلہ آدمی وقت گزار لے، خاص طور پر بیرونی ملکوں کے اندر رہنے والے، تو وہ ایک چلے کے وقت گزارنے میں جو بات ہے وہ یہاں دو تین گھنٹوں میں اس سے زیادہ ہے. چاہے کسی کا بیان سننے کی نوبت نہ آئے، چپ ہی نہیں بول رہے ہمارے بڑے کہ تم اپنے بڑوں سے تعلق رکھو. دین کا کام جو ہے نا وہ سرپرستی سے ہوتا ہے، نگرانی سے ہوتا ہے، دین کے ماہرین سے ہوتا ہے. الرٹ اپ نہیں ہوتا، اندھے پن سے نہیں ہوتا، بصیرت چاہیے اس کے لیے. اور خود اپنے پاس نہیں ہے بصیرت، تو بصیرت والے کی اتباع چاہیے. خود بصیرت نفی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. قرآن پاک سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے پاس میں دل ہو، اور اگر کسی کے پاس میں دل نہ ہو تو دل والے کو کان دے دے، اس کو فائدہ ہوگا. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. یا خود بصیرت پر ہو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یا خود اس کو معرفت حاصل ہو، یا خود دین کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہو، منشاء نبوت کو سمجھ چکا ہو، منشاء الہی کو سمجھ چکا ہو، وحی کی برکات سے متمتع ہو چکا ہو، مالا مال ہو چکا ہو. وحی کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی فہم. وحی کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی فہم. حدیث کی فہم، حدیث پڑھنا، قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، اور قرآن و حدیث کی فہم لینا الگ چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. یہ نہیں فرمایا کہ وحی نہیں پڑھے گی، یہ نہیں فرمایا آپ نے، وحی پڑھتی رہے گی، وحی کی تلاوت ہوتی رہے گی. جگہ جگہ ریڈ قرآن، ریڈ قرآن لکھا ہوا رہے گا، اور لوگ پڑھیں گے بھی مگر سمجھیں گے خاک بھی نہیں، عقلیں اوندھی ہو جائیں گی. کٹورا الٹا رکھ کے پانی ڈالتے جاؤ، کیا ہوتا؟ لوٹا الٹا رکھ دیا نل کے نیچے، اس کے بعد میں نل کھول دیے، کیا ہوتا؟ جب میری امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اس کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث تو پڑھا تو جائے گا لیکن فہم نہیں ملے گی اس کی، کیا چاہا کیا جا رہا ہے، کرنا کیا ہے، یہ نہیں ملے گی. تو جو اس کے ماہرین ہیں ان کی نگرانی میں کرنا پڑتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو، یہاں اس ملک میں دعوت کے سرپرستوں میں رہنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. دو سال، ایک سال پہلے امریکہ کے شورا، یعنی وہاں کا مشورہ ہوا تھا، امریکہ والوں کا، انگلینڈ والوں کا، اور جناب کینیڈا والوں کا، وہاں والوں کا مشورہ ہوا تھا. اس میں ہمارے بھی، میری بھی حاضری ہوئی تھی. یہاں سے جو ہدایات دیے گئے وہ اردو میں لکھے گئے تاکہ وہاں لوگوں کو سنایا جا سکے، بتایا جا سکے. پھر اس کے بعد میں آج محترم امیر صاحب دامت برکات ہوں، انہوں نے اس کا ترجمہ فرما دیا انگریزی میں. وہ اتفاق سے وہ اردو میں بھی میں ہی نقل کیا تھا، فاروق بھائی کا لکھا ہوا، تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا وہاں جا کے. تو وہ اردو میں بھی نقل ہوا، پھر اس کے بعد انگریزی میں بھی ہوا. وہاں جانے کے بعد میں ساری بحث اس میں، ایک دن وہاں جو جوڑ ہوا تو جوڑ میں ایک دن اس میں گزر گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اندازہ لگا، میں یہ محسوس کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے بڑے ہمارے قریب ہیں اور ہم جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سرپرستی حاصل ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں سے ایک لیٹر گیا تو وہ لیٹر سمجھنے کے واسطے وہ قانونی وکالت کے پارٹ کے طور پہ نکال لیتے بیٹھے اس کو ایک ایک بات. ارے میں بولا بھائی یہ دعوت کا کام ہے، اس میں یہ قانونی گچے نہیں ہے اس قسم کے، سیدھی سادھی بات ہے کہ محنت کرنا ہے اس طریقے سے، اور یہ کوئی وکالت کے پارٹ کے طور پر دیے ہوئے نہیں ہے ضابطے کہ بس اس میں اب یہ کیا مطلب ہے، یا ترجمے میں یہ لفظ چھٹ گیا، وہ یہ اردو میں یہ لفظ آ گیا، انگریزی میں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے. یہ کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑوں سے ملنا ملانا ہی نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتا. میرے دوستو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نظام الدین کی حاضری بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ متعدد مرتبہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کام کرنے والے بڑوں سے، کہ اگر تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، اگر تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور تبلیغ کا ہی کام کرتے رہو گے، تبلیغ کی بات بولتے رہو گے، تو بولو گے اپنی، لگاؤ گے ہماری طرف، بولو گے اپنی بات، منسوخ کرو گے ہماری طرف کے نظام الدین سے یہ بات چل رہی ہے. وہ تو ہمارے منشے کو سمجھنے کے لیے، بات کو لینے کے لیے وہاں آنا ہوگا، وہاں پہنچنا ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس وقت کے جوڑ میں خاص تقاضا یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے نظام الدین جانے کی ترتیب بننے کا ہے. خیر وہ تو ہمارے بڑے ابھی عمر مشورہ جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے لائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ابھی اصلا والے بیٹھ کے اس کو بولنا ہے کہ بھائی کتنی جماعتیں نکالیں، اور تقاضے لے کر بھی آئے ہیں، یہ صاحب گزشتہ اتنی کہی تھی اتنی نکالیں اور اب اتنے ہمیں نکالنے کا ہے. پیدل جماعتوں کی کیا ترتیب بنی، پیدل جماعتیں کتنی نکلی، بیرون کی جماعتوں کی جو ذمہ داریاں لی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو کہاں تک نبھایا گیا، اور شہر والے اپنے اور صوبے والے جن جن ملکوں کے ساتھ میں جوڑے گئے ہیں کہ تمہاری جماعتیں فلاں فلاں ملک میں بھیجنے کی ہیں، ان کا کیا ہوا، ان ملکوں کی حد تک تم نے کتنی ترقی کی. اور وہ دیہات جو بنجر ہیں جہاں پر جماعتوں کی آمد رفت بھی نہیں ہے، ماحول بھی نہیں ہے کام کا، مسجدیں تک بنی ہوئی نہیں ہے، ان نئے نئے دیہاتوں کو شامل کرنے کو کہا گیا تھا اپنے کام میں، تو اس کو کہاں تک شامل کیا گیا، یہ وہاں پوچھ رہے تھے. کیونکہ یہاں سے بہت محدود لوگ گئے تھے، چار چار دس بارہ آدمی گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ سب تک بات پہنچنا ضروری ہے کہ وہاں کیا پوچھا گیا اور کس بات کی جواب دہی کرنی ہے، کیا کرنا ہے وہاں پر. تو میرے دوستو وہاں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کے ضلع والوں، آپ کے ضلع کو، آپ کے حلقے کو، آپ کے علاقے کو نئے دیہات بھی دیے گئے تھے، कि तुम ऐसी जगहों में अपनी जमातों का रुख बनाओ जिन जमात जहाँ पर जमातों की नकल हरकत भी नहीं है और जहाँ पर मस्जिदें भी नहीं है और नए नए बस्तियों को नए नए खेड़ों को देहातों को उनको भी अपने काम में शामिल करो। तो कितने नए देहात शामिल हुए अपने से और कितनी नई बस्तियों का हमारा सफर हुआ और कहाँ कहाँ लोगों के पास जाने का मौका हुआ ये हमसे पूछा गया है। इसका मेरे दोस्तों जब सामने रखना है अपने और बड़ों तक इस बात को पहुँचाना है कि ये चीज़ कैसे की गई। मरकज निजामुद्दीन को पहुंचने की तरतीब कि भाई ज्यादा से ज्यादा आदमी पहुंचे बासलाहियत पहुंचे उसका तकादा भी हमारे सामने आएगा। और जो मुजाकिरे होते हैं तो मालूम ही आपको कि मरकज में कैसे मुजाकिरे होते हैं कैसी बात होती है। आज वहाँ साथ साहब नामत बरकातों ने अपने बात के दौरान एक अजीब बात फरमाई। आमतौर पर जब हम ईमान की बात शुरू करते हैं दावत में तो इस ईमान की बात के बीच में बात शुरू करने में आमतौर पर होता यह है कि अल्लाह पाक की बड़ाई और आजमत सुनाई जाती है। लेकिन उन्होंने एक खास नहज से सोचने की दावत दी। उन्होंने फरमाया कि असल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से कायनात बनाई। तो दावत में जिस जहन को उठाना है वो ये है कि कुदरत से कायनात को पहचानना नहीं है बल्कि कायनात से कुदरत को पहचानना है। उन्होंने फरमाया कि दावत वाले साथी इसमें चूक कर रहे हैं, दावत के साथी इसमें चूक कर रहे हैं, इसमें क्या असर पड़ रहा है वो उनको मालूम है। उन्होंने फरमाया कि ये कायनात पहचानने के लिए नहीं है, कायनात से कायनात का खालिक और कायनात जिस कुदरत के तहत में वजूद में आई है उस कुदरत को पहचानना है। क्या मतलब है इस बात का जो मैं समझा अपने नाक़िस अक़ल के जरिए से। अगर ये सही है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, इस्लाम की ईमान की बात है, जो आदमी मुशरिक है दहरिया है वो तो उसकी तरह भी मंसूब ईमान ही अपना बर्बाद कर लेता है। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया तो अब चीज को पहचानने का है क्या? तो चीज की कुदरत से अगर इन चीजों को पहचानने के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से इन चीजों को बनाया, अब इन चीजों को पहचानने का काम है तो चीजों को पहचान के चीजों में लग जाएगा आदमी। आई बात समझ? चीजों की मारिफत में लग जाएगा, चीजों की रिसर्च में लग जाएगा, सामान और शक्लों की तहकीक में लग जाएगा, उसमें उलझ जाएगा। ये कायनात इसलिए नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से आसमान बनाया है। अब आसमान को आपने पहचान लिया बैठ गए, चांद और सूरज को बनाया तो चांद और सूरज को पहचान लिया और बैठ गए, हवाओं बादलों को बनाया तो बादलों और हवाओं को पहचान लिया और बैठ गए, एटम को बनाया तो एटम को पहचान लिया और बैठ गए। अब एटम को काम में लाने के चक्कर में लोहा तांबा पित्तल सोना चांदी बनाए तो सोने चांदी की मारिफत होगी, अब बैठ गए, अब सोने चांदी के पीछे पड़ गए, लोहा बनाया तो लोहे के पीछे। कायनात को पहचानने से कायनात में उलझता है आदमी। कुदरत से अल्लाह ने कायनात बनाई, लेकिन कायनात कुदरत से अल्लाह ने कायनात इसलिए बनाई कि कायनात को देख के कुदरत को पहचाना जाए कि कैसी कुदरत वाले अल्लाह है। जब कुदरत को आदमी पहचानेगा तो कुदरत वाले में उलझेगा, उसमें लगेगा कि जिस अल्लाह ताला इसी कुदरत वाला है कि जिस कुदरत से उसने ये सारा निजाम बनाया वो कुदरत से मैं कैसे इस्तेफादा करने वाला हो जाऊं, उससे मेरा ताल्लुक कैसे जुड़ जाए, वो कैसे मुझसे राजी हो जाए। अगर उसकी उसकी कुदरत से लेने के रास्ते क्या हैं, दोनों की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है, बात बिल्कुल पलट जाती है। कायनात से कायनात को पहचानना नहीं है। और इसी वजह से यही कहा बुजुर्गों ने भी कि ये जो कायनात है ये कायनात सिलसिले रुबूबियत नहीं है बल्कि सिलसिले मारिफत खुदाबंदी है। बरगे दरख्ता ने सब दर नजर होशियार, हर वरक दफ्तरे दर मारिफत करदगा। सब दरख्तों के पत्ते नजर होशियार आदमी की नजर के अंदर एक एक पत्ता एक दफ्तर है अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का, अल्लाह के इल्म का, अल्लाह की हिकमत का, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह के इंतजाम का और अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला की लतीफियत का कि वो कैसे लतीफ है कैसे बारीक भी है, अल्लाह पाक की रज़ाकियत का कि कैसे रोजी का इंतजाम उन्होंने कर रखा है। इंसानों की भी रोजी होती है, दरख्तों की भी रोजी होती है, हक ताला शानू का अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जब एक आदमी पहचानेगा तो उस कुदरत से इस्तेफादे की शक्ल क्या है उसके लिए आमाले मुहम्मदी दिए गए हैं। और आमाले मुहम्मदी की बुनियाद क्या है? दावत इल्लाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महासुन्नत और सबसे बड़ी सुन्नत, शुरू से लेकर आखिर तक की सुन्नत और सारी सुन्नतों के वजूद में आने का जरिया जो सुन्नत है वो सुन्नत, और सारे दीन के वजूद में आने का जरिया और सबब जो सुन्नत है वो सुन्नत, और वो दावत इल्लाह है। अब अंदाजा लगाइए कि इस दावत के जरिए से कितना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से आदमी इस्तेफादा करने वाला होगा। आमाल दिए गए हैं कुदरत से इस्तेफादे के वास्ते और कायनात बनाई गई है कुदरत की पहचान के वास्ते। अगर कुदरत की पहचान आदमी को मिल गई और अल्लाह पाक की अजमत आदमी पर खुल गई तो आदमी मखलूक से बेखौफ हो जाएगा, बेतमाह हो जाएगा। तौहीद का खासा क्या है? तवक्कुल इल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह। और तौहीद का खासा क्या है? मखलूक से बेतमाही और मखलूक से बेखौफी। पूरी मखलूक का डर आदमी के जहन में नहीं, मखलूक कुछ कर ही नहीं सकती, सारी मखलूक को बर्तनों की तरह से, बर्तन में जो चीज डाली जाएगी वो उसमें से आएगी। अलालहुल खल्क वल अम्र, सुन लो कि आलम खल्क भी उसी का है और आलम अम्र भी उसी का है। عالم خلق بھی اسی کا ہے, خلق اسی کا ہے, پوری مخلوق اسی کی ہے. اور عالم مخلوق میں جو امر ہے نفع اور نقصان کی جو کچھ بات ہے, چاہے نام کے ساتھ ہو چاہے بغیر نام کے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. اللہ چاہے تو شکل دے کر کامیاب کرے, اللہ چاہے تو شکل دے کر ناکام کرے, اللہ چاہے تو بغیر, اللہ چاہے تو کامیابی کی شکل دے کر ناکامی ظاہر کر دے اور ناکامی کی شکل کے ذریعے سے کامیابی ظاہر کر دے. جیسے چاہیں, جو چاہیں, جب چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں, اللہ پاک فرما سکتے ہیں. قادر مطلق ہونے کا یہ مطلب ہے. اب ایسے آدمی کو جب یہ پتا چلے گا کہ اللہ اسی قدرت والے ہیں, میرے ساتھ بھی اور پوری کائنات کے ساتھ میں بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ضروری ہے, چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے, چاہے پوری دنیا خوش ہو جائے. نہ مخلوق کی رضا کی فکر, نہ مخلوق کی ناراضگی کی فکر, نہ مخلوق کی ملامت کی فکر. چونکہ ایمان والوں کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ لا یخافون لومت لائم, ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی, بس وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اپنے دھن میں لگا ہوا ہے. گشتوں میں کون ساتھ دے رہا, کون نہیں ساتھ دے رہا, دین کی محنت میں کون ساتھ دے رہا, کون نہیں ساتھ دے رہا, کتنے آدمی اب تک لگے, کتنے آدمی نہیں لگے, اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کام کرنے والے کو. مجھے تو اپنے نبی کی غلامی کرنی ہے, مجھے اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کرنی ہے, اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو سامنے رکھنا. اس کا ذہن بن جاتا ہے, اور جتنی عظمت آتی چلی جائے گی اللہ کی, اتنی زیادہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا, اور دین کی فہم بھی ملتی چلی جائے گی. سارے دین کے خلاصہ میرے دوستو, بزرگوں نے فرمایا کہ دو ہی باتیں ہیں, ایک عظمت اللہ پاک کے عوامر کی, اللہ کی ذات کی, اللہ کے عوامر کی عظمت دل میں آ جائے, اور دوسرے اللہ کی مخلوق پر شفقت آ جائے. شفقت علی خلق اللہ, عظمت لعوامر اللہ, اللہ پاک کے عوامر کی تعظیم, وہ بہت بڑے. سب کچھ ہو جائے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, چاہے کچھ بھی ہو جائے خدا کا حکم نہ ٹوٹے, کیونکہ اللہ پاک ہے ایسے, ایسی شان والے ہیں, ایسی قدرت والے ہیں, ایسی بڑائی والے ہیں. حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت کر لے مکڑی کے جالے سے, پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے نمرود جیسے بادشاہوں کو پکڑ لے مچھروں کے ذریعے سے, وہ پالنے پر آئے تو کسی بھی چیز سے پال لے, وہ حفاظت کرنے پر آئے تو دشمن کی نگاہوں کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے. سب سے زیادہ نقصان دہ دشمن کی نگاہ ہوتی ہے کہ نگاہ پڑتے ہی دشمن کی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا, کس سے؟ دشمن کی نگاہوں سے. کیونکہ قرآن پاک میں بیان یہ ہے کہ فرعون جیسے ہی موسیٰ کو دیکھے گا تو میں فرعون کے دل میں اس کی نگاہوں سے محبت گھسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کے دل میں گھسا دی, اللہ داخل فرما دی, کس سے؟ فرعون کی آنکھوں سے, آنکھوں کے راستے سے. تو دشمن کی جو نگاہ ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے, وہی موسیٰ علیہ السلام کا محافظ بنا دیا. بتاؤ, جب وہ پالنے پر آئے تو یوں پالتے ہیں, حفاظت کرنے پر آئے تو یوں پالتے ہیں, پردہ ڈالنے پر آئے تو یوں پردہ ڈالتے ہیں. اللہ پاک قدرت والے ہیں, اللہ پاک عظمت والے ہیں, ان سے جوڑ پیدا ہو جائے اور ان سے ہماری حاجت ظاہر ہو جائے ہم پر کہ ہم ان کے فقیر ہیں اصل, اور ساری مخلوق ان کی فقیر ہے, کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا. سارے نقصان پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, سارے مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ نے فائدہ پہنچانا طے فرما لیا اور سب نے مل کر مخالفت کی, ضرور فائدہ پہنچے گا, اور اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کا طے فرما دیا اور سب لوگوں نے مل کر حفاظت کی, ضرور نقصان پہنچے گا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں لوگ آئے حراست کے واسطے کہ حضرت شورش کا زمانہ ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, ہم آپ کے پاس حفاظت کے نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں, چوکی داری کریں گے رات میں. حالانکہ چوکی داری کرنا اچھی چیز ہے اور حراست کا انتظام ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حال تھا, ان کا کیفیت تھی ان کی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری حفاظت آسمان والوں سے کرنا چاہتے ہو کہ زمین والے سے؟ زمین والوں سے. کہا کہ آسمان والے سے کون حفاظت کرے گا, زمین والوں سے حفاظت کی جاتی ہے. فرمایا کہ اگر آسمان والے نے میری حفاظت کا فیصلہ کیا تو جن سے تم اندیشہ کرتے ہو کہ کہیں وہ لوگ نقصان نہ پہنچائے, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اگر کسی مسئلہ سے انہوں نے مجھ کو نقصان پہنچانا طے کر دیا کہ اس کو یہ صدمہ پہنچنا چاہیے, تو تم لوگ حفاظت کر کے بچا لو گے؟ جاؤ, اپنا کیوں وقت خراب کرتے ہو؟ سب کو بھیجا دیا, حراست کا نظام ہی ختم کر دیا کہ جاؤ. بلکہ اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے, مجھے حضور نے بتا رکھا ہے. تو لوگوں کے خادموں نے کہا کہ حضرت پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کو کہا ابھی تھوڑی اس نے قتل کیا, جب کرے گا جب پکڑنا. رات دن اس کو دیکھتے تھے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتا بھی تھا, اور جناب والا بس ہے اپنے اپنے وقت, اپنے وقت پہ کرے گا, میں کیا کروں اس کو اب لے کے. کیسے علوم تھے ان کے پاس, اور کیسی تمانینت تھی ان کے پاس, اور کیسی معرفت تھی ان کے پاس, اور کیسے مخلوق سے بے تاثری تھی ان کے پاس. میرے دوستو, حضرت صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیا چیز مل گئی؟ اس دین نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ سرکار کی صحبت, سرکار کی صحبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان کی, اور اس تربیت سے کیا بات ہو گئی؟ دین میں یہ بات ہے میرے دوست, بزرگوں کی صحبت میں یہ بات ہے, اللہ والوں کی صحبت میں یہ بات ہے. چونکہ جتنی امت کے اندر, بزرگوں کے اندر جتنا فیض ہے وہ حضور ہی کا فیض ہے, اور قیامت تک یہ منتقل ہوتا رہے گا. آدمی اپنے اپنے بساط کے مطابق اس کو لیتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے اس محنت میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ اس سے وہ مزاج بنے گا جو مزاج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں پایا جاتا تھا، یعنی وہ قسم کا مزاج بنے گا، وہ ذوق بنے گا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ دین کی جو تحریکات ہیں، دین کے جو کام ہیں، ان کاموں کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں۔ اس محنت کا اثر یہ ہے، اس کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جو ذوق تھا، ان کا جو مزاج تھا، وہ مزاج اس محنت سے بنتا ہے، اور اگر وہ مزاج بن گیا تو میرے دوستو وہی صفات آئیں گے، اسی کے اثرات آئیں گے۔ حضرت ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم اپنے مذاکرے میں، اسی مشورے کے، قرآنوں کے مشورے میں صفات کا مذاکرہ فرما رہے تھے کہ داعی کی صفات کیسے ہونی چاہیے، داعی دعات کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری معاشرت میں کیا بات ہونی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرت کا جب کبھی مذاکرہ ہوتا ہے تو سادی معاشرت کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ اپنی معاشرت کو سادہ بناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ معاشرت دی، اور سادہ کا مطلب بے ہنگ بے ڈھنگ نہیں، ترتیب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو۔ ہمارے پاس ایک عجیب سسٹم ہے، جو سادگی جو لفظ سادگی کا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بےڈپ پنا ہے، اس کا نام صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، بے ڈھنگ پنا، کچرا، ولادت، بال ایک طرف جا رہے ہیں، کھال ایک طرف جا رہی ہے، سادگی اس کا نام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ تھے، لیکن نظیف کتنے تھے، نفیس کتنے تھے، ایسی نظافت اور ایسی نفاست اور ایسی نزاکت آپ کی طبیعت میں تھی کہ پوری دنیا والوں کی نزاکت اور نفاست جمع کر لے تو وہاں نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے سر کے اندر آپ بہت کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، سر مبارک میں تیل رکھا کرتے تھے بہت کثرت سے، اور تیل لگانا اس لیے سنت ہے، اور ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ تیل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہڈیاں سب جڑی ہوئی ہیں، اندر دماغ میں تھوڑی کچھ پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ تیل اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ دماغ میں کچھ پہنچے۔ ارے بھائی، تیل لگاؤ سنت سمجھ کے، اور اس میں فائدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس میں فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کنگن کو آرسی کیا، آپ تیل لگا کے دیکھو روزانہ، جو آدمی روزانہ تیل لگاتا ہے چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے اس کا، اور جو تیل ہی نہیں لگاتا تو مزاج میں رکھاپن ہو کے غصہ بہت جلدی آتا ہے، تجربہ کر کے دیکھو۔ تیل لگانے سے رگوں کے اندر جو رطوبت آتی ہے، اور ویسے بھی وہاں جو حرکت ہوتی ہے سر میں، وہ غیر معمولی طور پر دوران خون کو بڑھا کے بڑا راحت پہنچاتی ہے۔ سرکار کی ہر بات میں میرے دوستوں حکمت ہے، فائدہ ہے۔ موٹی بات کیا ہے؟ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اس حدیث کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا جو جائز کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو کام دو نوعیت سے کیا جا سکتا ہے، دو طریقوں سے، اور حضور نے ایک طریقے سے اس کو کیا تو وہ اللہ کے سکھانے سے کیا، اور اس میں حکمت اور فائدہ ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات فرما دی انہوں نے، وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو یاد رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس عمل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر فرمایا جائز اعمال میں بھی، یعنی جو حرام ناجائز وغیرہ کے ہیں، فرض وغیرہ کے، ان کی جو حدود ہیں وہ تو الگ ہیں، عام جائز امور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرما لیا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے دل سیدھا رہتا ہے، اور اس کے خلاف کو اختیار کرنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیض کو لینے میں بھی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ آئینہ سیدھا ہے تو سیدھی صورت نظر آتی، آئینہ اگر ٹیڑھا ہے آدمی تو سیدھا ہے مگر دکھتا کیسا، اس میں ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ دین کی باتوں کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکموں کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے، قرآن حدیث کا بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اپنی عقل ٹیڑھی ہو جانے سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ٹیڑھا نظر آتے رہتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جانے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیض لینے کی استعداد اس میں باقی نہیں رہتی ہے۔ مطلب پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے میں سیدھی طرف والے رخ کو اختیار فرمایا کہ پہلے سیدھے بالوں کو کرتے تھے سیدھی طرف کے، بعد میں بائیں طرف کے بالوں کو کر، اب اگر کوئی آدمی بائیں طرف کے بالوں کو کنگھی کرنے کی عادت ڈالے گا تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا، یہ ہے بات کا مطلب۔ حالانکہ بال تو دونوں طرف سے سنوریں گے، اور اگر کسی نے بائیں طرف پہلے کنگھی کر لی تو گناہ نہیں ہوگا اس کو، چونکہ یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے، سنن میں عادت ڈالنے میں گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلاف سنت کی عادت ڈالنا الگ چیز ہے، اتفاقاً خلاف سنت ہو جانا الگ چیز ہے، اتفاقاً خلاف سنت ہو جانا الگ چیز ہے اور خلاف سنت کی عادت ڈالنا الگ چیز ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے بال کی کنگھی کرنے میں بے احتیاطی برتی ہمیشہ تو دل میں تیڑاپن آتا رہے گا۔ چپل پہننے میں پہلے سیدھے پیر میں پہننا ہے، بعد میں بائیں پیر میں پہننا ہے، اگر بائیں پیر میں پہننے کی عادت ڈال لی تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا، دیکھنے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا آدمی لیکن دل میں ٹیڑھاپن آتا چلا جائے گا۔ اوندھا سونا خلاف سنت ہے، بائیں طرف سونا خلاف سنت نہیں ہے، سیدھی طرف سونا سنت ہے، بائیں طرف سونا خلاف سنت نہیں ہے، یہ الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ اوندھا سونا خلاف سنت ہے، خلاف سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ترک فرمایا ہو, جس کو نہیں کیا آپ نے, جس کو کیا وہ تو سنت, جس کو نہیں کیا وہ سنت بھی نہیں لیکن خلاف سنت بھی نہیں ہوتا ہو. جس کو جان بوجھ کر نہیں کیا, بلی ارادے کے ساتھ میں نہیں کیا, اگر اس کو کوئی کرے گا تو وہ خلاف سنت ہو جائے گا. بہت سی ترکاریاں حضور نے نہیں کھائی ہوں گی, تناول نہیں فرمایا وہاں ہوتی نہیں, اگر یہاں کوئی کھائے گا تو وہ خلاف سنت نہیں ہو. کیوں اس واسطے کہ آپ نے نہیں کیا مگر خلاف سنت نہیں ہو. بائیں طرف لیٹنا خلاف سنت نہیں لکھا علماء نے, چت لیٹنا تو خیر سنت ہی ہے کیونکہ چت لیٹا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اوندھے لیٹنے کو منع فرمایا ہے, اوندھے لیٹنے والے پر آپ نے نکیر فرمائی ہے. اب اگر کوئی آدمی اوندھا سونے کا عادی ہوگا تو دل ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ وہ ان سنتوں کی بات ہے میرے دوستوں کہ جن سنتوں میں فرض اور واجب والی بات نہیں ہے, مؤکدہ والی بات نہیں ہے. تاب اندازہ لگا لیجیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت عطا فرمائی امت کو, اگر وہ معاشرت یہ امت چھوڑ دے گی تو بتاؤ اس امت کا کیا ہوگا. اسی لیے مذاکرے میں یہ بات آ رہی تھی کہ دعوت کا کام کرنے والے ساتھی اپنی معاشرت کو سادہ بنائیں. سادہ کا مطلب ہے کہ کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا اہتمام, کہ سنت سب سے سادہ ہے. سنت کیا ہے؟ تمام معاشرت میں سب سے سادہ, سب سے پاکیزہ, سب سے آرام دہ, سب کے لیے آسان, کہ غریب طبقہ بھی نبھا سکتا ہے, امیر طبقہ بھی نبھا سکتا ہے, پڑھا لکھا بھی نبھا سکتا ہے, بے پڑھا لکھا بھی نبھا سکتا ہے, ہر قسم کے مرد بھی نبھا سکتے ہیں, عورتیں بھی نبھا سکتے ہیں. وہ معاشرت اپنائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرے رہتے تھے, کپڑوں کو صاف رکھنا, بالوں کو سجا کے سنبھال کے رکھنا, ایک دن آڑ کم از کم اس میں تیل لگا کے کنگھی کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں وہ سنا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل رکھا کرتے تھے, اور چونکہ آپ نفیس بہت تھے, نظیف بہت تھے, اس لیے ٹوپی اور عمامے کو تیل نہیں لگنے کے لیے سر پہ تیل لگانے کے بعد ایک الگ کپڑا لپیٹا کرتے تھے. یہ شمائل کے اندر لکھا ہوا ہے, شمائل ترمذی میں بعض اب تک اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا ایک کپڑا الگ تھا جو آپ اپنے سر مبارک پر لپیٹا کرتے تھے سر میں تیل ڈالنے کے بعد میں, اور وہ کپڑا ہمیشہ تیل میں بھیگا ہوا رہتا تھا. اس سے علامت یہ ہے کہ تیل بہت لگاتے تھے آپ, اس کو دھویا بھی جاتا تھا پھر بار بار, مگر وہ بھیگا ہوا رہتا تھا. کہ نہ صوبہ ہو صوب زیات, گویا کہ آپ کا کپڑا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہوتا ہے, اتنا تیل اس میں ہوا کرتا تھا, اتنا زیادہ آپ تیل لگاتے تھے اور کنگھی فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس میں بھی پہلا اعتدال قائم کیا, فرمایا کہ روزانہ کنگھی کرنا ٹھیک نہیں ہے. مرد آدمی جب دیکھو جب کنگھا نکال رہے ہیں, یہ عورت تھوڑی ہے, یہ تو عورت کا کام ہو سکتا ہے. مرد کے لیے کہ ایک دن آڑ کنگھی کرو, یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد کنگھی نکالے اور داڑھی میں پھیرنا شروع کر دیا, ہر نماز کے بعد کنگھی نکالے بالوں میں پھیرنا شروع کر. داڑھی میں اور بال میں کنگھی کرنا ایک دن ناغا کر کے مسنون ہے, یاد رکھ لو, ایک دن ناغا کر کے مسنون ہے, روزانہ نہیں مسنون ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی جو ترکیب ہے, غور کرنے سے پتا چلا کہ وہ بال والوں کے لیے بہت ہی عجیب و غریب ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال ادبار پھر اقبال یوں ہے. آپ کی جو مسح ثابت ہے حدیثوں کے اندر, اس کی جو تفصیلات موجود ہیں, زیادہ روایتیں وہ ہیں کہ جس میں تین عمل موجود ہیں. تین عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ, اور یا پھر دو ہیں, اور دو میں بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے سامنے کی طرف پہلے ہے, پھر سامنے سے پیچھے کی طرف بعد میں. تو چونکہ آپ کے زلفیں مبارک تھی, اس وجہ سے سامنے سے پیچھے لا کے اگر مسا چھوڑ دیا تو بال پورے منتشر ہو جاتے, تو پھر پیچھے کی طرف ہے. اور جس میں تین حرکتیں ثابت ہیں, اس میں سامنے سے پیچھے کی طرف, پھر پیچھے سے سامنے کی طرف, پھر سامنے سے پیچھے کی طرف ہے. جو مسا آپ فرمایا کرتے تھے, بیچ کے حصے سے انگلیوں کا مسا فرماتے تھے, بازوؤں کے حصے سے بازوؤں کا, جب بازو کا مسا ہوتے ہوئے ادھر آ جاتا سامنے کی طرف تو سارے بال منتشر ہو جاتے, تو تیسری حرکت میں بال بھی جم جاتے, مسا بھی ہو جاتا. میں یہ اس پر عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت ہمیں مرحمت فرمائی ہے وہ سادہ معاشرت ہے, اور سادے کا مطلب اس میں نفاست بھی ہے, اس میں نزاکت بھی ہے, اس میں طہارت بھی ہے, اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے. آپ کے کپڑے کبھی میلے نہیں دیکھے گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کبھی میلے نہیں تھے. ہاں سادہ بہت تھے, پیوند بھی اس میں ہوتے تھے, لیکن میلے کچیلے نہیں. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس اعتدال نہیں ہے. سادے کا مطلب میلے کچیلے گرد و غبار میں پسینے کی بو آ رہی ہے, ارجنا والا کتنے دن ہو گئے پتا نہیں دھوئے ہوئے, لوگ بازو بیٹھنے میں کراہیت کر رہے ہیں, اور ہمیں ہیں کہ اپنے کو جماعت کی فکر, دعوت کا کام لگا ہوا ہے. بھائی دعوت کے کام کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کپڑے ایسے پہنو, بلکہ دعوت کے اصول میں سے وسیابا کا فطاہر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وسیابا کا فطاہر, اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ بھی بتا دیا گیا کہ دعوت کا اصول کیا ہے, رب کی بڑائی سے شروع ہوتا ہے, اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان. وسیاب کا فطاہر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ گندے سندے رہنا, اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ شو اور شان میں جانا, بلکہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرنا, اس میں آٹومیٹکلی سادی سادگی آ جائے گی. میرے دوستو, کھانے میں سنت کا اہتمام, اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا اہتمام, چلنے پھرنے میں سنت کا اہتمام, سونے جاگنے میں سنت کا اہتمام, خوشیوں اور غمیوں میں سنت کا اہتمام, خوشیوں میں میرے دوستو اگر کوئی آدمی سنت کا اہتمام کر لے تو اس وقت معاشرے میں جتنی بگاڑ آ گئی ہے اور مشکل ہو گئی ہے, کسی یعنی خوشی کا کوئی موقع ہو تو اس کے بعد میں اتنے وہ صدمے لا رہی ہے کہ اس کا نبھانا مشکل ہو جا رہا ہے. یہ سب کیوں؟ سنت کے چھوڑ جانے کی وجہ سے. تو دعوت کے ساتھیوں میں ایک بات کا مذاکرہ یہ بھی ہوا بہت تفصیل سے, اتمہ ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ ہم نے فرمایا کہ اس کے اندر معاشرت پر بہت زور دیا گیا کہ کام کرنے والے ساتھی سادہ معاشرت اختیار کریں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, پہننے اوڑھنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیس عباد اللہ المتنعمین, اللہ کے اچھے بندے جو ہیں وہ زیادہ ناز و نعمت کو پسند نہیں فرماتے. زیادہ ناز و نعمت کرنا, اہتمام کرنا, تکلف کرنا الگ چیز ہے, اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں راحت والے پہلو کو اختیار کرنا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق سمجھنا ذرا, یہی مشکل ہوتی ہے اصل. درمیان میں اعتدال والے پہلو کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں رحمت فرمایا ہے, علماء نے یہ فرمایا کہ راحت والے پہلو کو ترجیح دو کہ اس سے ہمارا ایمان تسلی میں رہتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سنا کہ ہمارا ایمان تو دو روٹیوں کا ہے, دو روٹی وقت پہ ملتے رہیں گی تو اللہ میں آپ اچھے, آپ بڑے, آپ کا بڑا شکر ہے, آپ کا بڑا احسان ہے, اور اگر دو روٹی کسی وقت بند ہو گئی اور پیٹ میں جلنا شروع ہو گیا تو بولے کیا نہیں ملا تھا تمہارے کو, نہ عظمت یاد آتی, نہ رحمت یاد آتی, نہ محبت یاد آتی, نہ رافت یاد آتی, نہ رحمت, کچھ نہیں, بھول بھال جاتا آدمی. تو بھائی ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا ایمان دو روٹیوں کے ساتھ ہے. اسی لیے فرماتے تھے سنا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو تاکہ روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے. کہ آدمی جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ایک دم اس کی روح روح اس کا رواں رواں جو ہے وہ شکر کے جذبات میں لبریز ہو جاتا ہے. تو جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اس میں راحت والے پہلو کو اختیار کرنا الگ چیز ہے, اور تکلفات میں جانا, اہتمام میں لگ جانا, یہ میرے دوستو پسندیدہ نہیں ہے. معاشرت میں سادگی جتنی آئے گی اتنا آدمی کے پاس میں وقت بھی بچے گا, اتنا کفایشیاری بھی ہوگی, پیسہ بھی بچے گا, اور سادہ معاشرت والا ہی دین کی محنت کر سکتا ہے. چونکہ تکلفات کے ساتھ دین کی محنت نہیں ہو سکتی, تکلفات کے ساتھ اسوار نہیں ہو سکتے, تکلفات کے ساتھ میں نظام اونچ نیچ نہیں ہو سکتا. جو آدمی پرتکلف رہنے کا عادی ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو وقت پہ کھانا چاہیے, وہ کھانے کی قسمیں چاہیے, اس کی ایک ترتیب چاہیے, اور جانے والا اس کو وقت پہ نیند چاہیے, ساری چیزیں. یہ ظاہر ہے کہ دعوت والے کام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ امت تو امت داعیہ ہے, دعوت دینے والی امت ہے. اس کے لیے تو اتنی زیادہ توسیع کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جو علت لی الارض مسجدا و طہورا, علت لی الغنائم و جو علت لی الارض مسجدا و طہورا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو میری مدد فرمائی ہے روب کے ذریعے سے کہ میرا روب پڑتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے اور میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ زمین مسجد پہلے زمانے میں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی, وہیں آپ کو عبادت کرنا پڑے گا. دربار بنایا جاتا ہے پہلے اللہ کا, پھر اس کے بعد میں آپ کو دربار میں حاضر ہونا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہے, ابھی تو آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے اللہ اکبر کیا, دربار خداوندی میں داخل ہو گئے. بیٹھے بیٹھے وہیں جس جگہ بھی آپ ہوں اس جگہ پر تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے, بس احرام دربار خداوندی میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. دربار میں حاضری کا نظام ہی وہ ہے. تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ مسجد اگر ہے تو مسجد میں عبادت کرو, اور اگر مسجد نہیں ہے تو جہاں تم ہو وہاں عبادت کرو. وجہ اس کی علماء نے یہ بتائی ہے کہ یہ خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت آپ کے کام کو لے کے چلنے والی ہے, اور آپ کے کام کو لے کے چلنے والی یہ امت جب دنیا کے کونے کونے میں پھرے گی تو ایسی جگہ بھی جائے گی جہاں عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں, اور ایسی جگہ بھی پھرے گی جہاں عبادت گاہ نہیں ہے. اب اگر وہاں یہ امت جائے اور اس کو عبادت کرنے کے لیے پہلے جگہ کا اہتمام کرنا پڑے تو وہ جگہ کے اہتمام میں لگے گی یا دین کے کام میں لگے گی؟ اسی لیے جو الارض مسجد, پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ مسجد مل جائے تو ٹھیک ہے عبادت کر لو, اور اگر مسجد نہ ملے تو ایسی کوئی بات نہیں. سفر میں اسی لیے زیادہ مسجد کی تلاش میں رہنے کی ضرورت نہیں. بعض مرتبہ پانی ہونے کی سہولت کے لیے ساتھی چلے جاتے ہیں, مگر اصل یہ ہے کہ سفر میں مسجد اگر نہ ملے اور جنگل میں نماز آدمی پڑھے تو 50 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, اور ایک روایت میں 52 ہے, ثواب کم نہیں ہوتا اس میں جنگل میں نماز پڑھنے میں, اور بڑھ جایا کرتا ہے. پوری زمین کو مسجد بنایا گیا, صحراؤں میں جائیں گے, دیہات میں جائیں گے, اور ایسے ایسے علاقوں میں یہ امت جائے گی کہ جہاں پر مسجد عبادت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, تو پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. اور ایسی جگہ بھی یہ امت جائے گی جہاں پانی ہے, اور ایسی جگہ بھی جائے گی جہاں پانی نہیں ہے, یا کم ہے یا زیادہ ہے, تو پوری زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے کہ پانی اگر مل جائے تو وضو کر لو, غسل کی ضرورت ہو غسل کرو, پانی اگر نہیں ملتا ہے تو تیمم کر لو. اور 10 سال تک اگر پانی جو ہے وضو کرنے کے لیے نہیں ملا, 10 سال تک تیمم کرنا پڑا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسلمان, خالی پانی پینے کو مل رہا, وضو کرنے کے غسل کرنے کو پانی نہیں ہے, نمازیں آ رہے ہیں اس میں, جمعہ آ رہا ہے اس میں, عیدین آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولو الی عشر سنین, 10 سال تک بھی تیمم کرنے کی ضرورت پڑ جائے کسی کو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری زمین کو طہور بنا دیا گیا ہے,
اور پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. مال غنیمت اس کے لیے حلال ہے. پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ مال اللہ کے لیے لگانے کے بعد میں پھر لے نہیں سکتے تھے, اور اگر اللہ کے لیے جو مال جائز کیا گیا اس میں مال اگر مل گیا تو اس کو یوز استعمال نہیں کر سکتے تھے. ورنہ یہ امت ویسی نہیں ہے. یہ امت کو اگر مال کی بنیادوں پہ الگ رکھا گیا پھر تو یہ دین کی محنت پہ اثر پڑے گا. البتہ مال غنیمت اس کے لیے حلال ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستوں بھائیوں, حق تعالیٰ جل جلالہ و رحمن والہ نے اپنے کرم سے یہ دین کی جو عظیم الشان دولت برحمت فرمائی ہے اس کی بیس اس پر بھی ہے کہ معاشرت میں ہمارے سادگیاں آئے. جتنے معاشرت میں سادگیاں آئے گی اتنا دین کا قائم کرنا آسان ہوگا, اور آسانی پہلے ہونا پڑتا ہے پھر آدمی کام کر سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. دین پر چل سکتے کب ہم؟ جب دین پر چلنا آسان ہوگا. جب دین پر چلنا آسان ہوگا تو دین پر چلیں گے. اس لیے دین پر چلنے کی آسانی کی فکر کرنا ہے. دین کی محنت کرنا کب آسان ہوگا؟ جب ہماری معاشرت سادہ ہوگی. اس لیے معاشرت کو سادہ کرنا ہے تاکہ دین کی محنت میں مدد ملے. ویسے بھی مطلوب ہم سے وہ ہے ایسی معاشرت ہو. اگر دین کی محنت نہ بھی کرنا ہوتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادہ معاشرت سکھائی ہوتی تو ہمیں سادہ معاشرت ہی اپنانی ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت آسان جبھی ہوتی ہے جب آدمی کی معاشرت سادہ ہو. اس لیے معاشرت ہماری سادہ ہونی چاہیے کہ سادہ کھانے پر آدمی عادی ہو جائے, سادہ پہننے کا آدمی عادی ہو جائے, سنت کے مطابق بیٹھ کے دسترخوان کے اوپر کھانے کا آدمی عادی ہو, اور اسی طریقے پر رہنے سہنے میں چلنے پھرنے ساری چیزوں کے اندر, شادیوں کے اندر سادگی کا اہتمام ہو, تقریبات کے اندر سادگی کا اہتمام ہو, اور غمی کے اندر تو سادگی ہونی چاہیے. اب معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ غمی کے اندر بھی تکلفات آ گئے, غم کے اندر بھی تکلفات آ گئے. ارے اتنا پیسے والا ہے, لوگوں کو کھانا کھلایا وہی دالچا وغیرہ کھانا کھلا دیا, بولے اسالے ثواب کے لیے کھلایا حالانکہ, لیکن دالچا وغیرہ کھانا کھلایا تو غصہ آ جا رہا کھانے والوں کو, کیا ہوا تھا اس کو؟ بریانی بنایا تو کیا ہوتا تھا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ذہن بگڑ گئے, مزاج بگڑ گئے. میرے دوستو بھائیو, سادہ معاشرت میں یہ بات ہے کہ خوشیوں کے اندر بھی سادگی ہو, صدمہ آ جائے تب تو سادگی ہوتی ہے, تب یہ طور پر وہ تو فطرت بدل گئی آدمی کی, اور سارے چیزوں کے اندر اس کا بہت مذاکرہ ہو رہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں ساتھیوں کا پیار و محبت, اور ساتھیوں کے دلوں کا صاف رہنا اور جوڑ کا ہونا, اس کا مذاکرہ فرما رہے تھے کہ جوڑ ہو اور دل آپس میں صاف ہو, اور قدرت قلب کے اندر نہ ہو, حسد نہ ہو, تحاسد کا جذبہ نہ ہو, ایک دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا, اور ایک دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا. اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کام ہوتا ہو تو بھی آپ خوش ہو, اور وہی کام دین کا دوسرے سے ہوتا ہو تو بھی آپ خوش ہو. اور اگر نہیں میرے سے ہو رہا تب تو ٹھیک ہے, دوسرے سے ہو رہا تو نہیں, تو یہ اخلاص نہیں ہوا, یہ غرض آ گئی. اگر اخلاص ہوتا تو اخلاص میں تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے, کام مقصود ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے, میں کروں تو کیا اور کوئی دوسرا کرے تو کیا. تو پھر جب تحاسد کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو پھر آپ ساتھیوں میں حوصلہ افزائی کا جذبہ آتا ہے, اور بڑے چھوٹوں کو بڑھایا کرتے ہیں, اور چھوٹے بڑوں کی قدر کیا کرتے ہیں, اور آپس میں محبت اور پیار وجود میں آتا ہے. اور جب آپس میں محبتیں ہوں گی, الفتیں ہوں گی, اور ایک دوسرے کی رعایت ہوگی, تو میرے دوستو یہ شیر و شکر والی زندگی میں کام بہت ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے, اور اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جب دلوں میں کھٹن آ جاتی ہے, اختلاف آ جاتا ہے, چاہے وہ دین کو بنا کر آئے, کیونکہ شیطان دلوں میں پھٹن دینداروں کے درمیان میں دین کو بنیاد بنا کے نہیں لائے گا تو اور کس کو بنا کے لائے گا؟ شیطان جو ہے عابد کو عبادت کے راستے سے, داعی کو دعوت کے راستے سے, عالم کو علم کے راستے سے, عارف کو معرفت کے راستے سے, جاہل کو جہالت کے راستے سے بھٹکاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک راستے سے وہ بھٹکاتا ہے, تبلیغ والوں کو تبلیغ کے راستے سے بھٹکائے گا, یہ تبلیغ کے تقاضے ہیں, یہ ہے یہ, اس وجہ سے میں فلاں کو نہیں چاہ رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دلوں کے اندر پھٹن جو ہے میرے دوستو یہ بہت نقصان پہنچاتی. آپس میں جوڑ ہو, ایک دوسرے کی قدردانی ہو, جو کوئی کر رہا ہے کسی قسم کی خدمت اس پر شکر کا جذبہ ہو, جو نہیں کر رہا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, میرا اپنا فرض ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں بس یہ دیکھوں, اور جو جتنا کر رہا ہے اس کی قدردانی کی جائے, اور بڑوں کا لحاظ ہو. یہ نہیں کہ ارے اب پہلے کام کرتے تھے اب بیٹھ گئے. اب اگر بڑوں میں چھوٹوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ پہلے کام کرتے تھے اب بیٹھ گئے ہیں, تو پھر چھوٹا ترقی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم دہلوی صاحب ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں فرما رہے تھے کہ دلیل تو اس کی نہیں دی جا سکتی, لیکن ہمیشہ کا تجربہ یہ ہے کہ جس چھوٹے نے بڑے کی ناقدری کی اس چھوٹے کو اللہ تبارک و تعالی قبولیت سے ہٹا دیتے. ادب اور احترام پر دین کی بنیاد ہے. فرما دلیل تو اس کی نہیں دی جا سکتی کہ بھائی آیت میں ایسا ہے کوئی حدیث میں ایسا ہے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ جب کبھی چھوٹوں نے بڑوں کی ناقدری کی تو چھوٹوں سے چھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آنا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ آیا ان کے پاس میں فیض بڑوں کی طرف سے. اب بڑا جیسا بھی ہے اس حالت کے اندر کب تک کرے گا کوئی آدمی؟ حوصلے ختم ہو جاتے ہیں, امنگیں ختم ہو جاتی ہیں, صحت ساتھ نہیں دیتی ہے, کام کرنے کا رخ بدل جایا کرتا ہے. ہمارے بڑے جو یہاں پہلے کام کر رہے ہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں اس کو ابھی پرسوں سفر میں, دلی کے سفر میں امیر محترم فرما رہے تھے کہ ادارے ملیہ سے سائیکل پہ امیر صاحب آ رہے تھے دھوپ میں, ایک دم بتا رہے تھے کہ اتفاق, وہ اپنے زمانے کی کچھ حالات سنا رہے تھے کہ کیسے ہم گشتیں کرتے تھے, کیسے ملاقاتیں کرتے تھے, اور جناب کیا کیا ہوتا تھا,
ملازمت بھی چل رہی ہے, جاب بھی چل رہا ہے, نوکری بھی چل رہی ہے, گشتیں بھی چل رہی ہیں, کام کرنے والے کم ہیں, کام زیادہ ہے, جذبہ اور شوق ہے. تو فرمایا کہ پورا حیدرآباد سکندرآباد سائیکلوں پہ پھرتے تھے. اب آپ بیٹھ کے سوچ بھی نہیں سکتے اپن کہ امیر صاحب بھی سائیکل پہ پھرتے تھے بالکل. اب جب وہ بتا رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں جو ہے وہاں سے ادارے ملیا سے سائیکل پہ آ رہا تھا, دھوپ میں پریشان ہوتے ہی وہاں سے سائیکل مار لیتے یہاں آصف نگر کے چوراستے کے بعد آ کے تھک گیا بولے, اور تھک کے بیٹھ گئے. اسی بات میں سنا رہے تھے واقعہ, یہ تھک کے میں بیٹھ گیا, میرے دل سے نکلا کہ اللہ میں اب تو آپ اسکوٹر دلائی دیجیے. تو دوسرے مہینے میں اسکوٹر مل گئی تھی. اس پہ سنا رہے تھے, کیا بات ہوئی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے پوری, اس پہ وہ یہ قصہ سنا رہے تھے. میں حیرت کر رہا تھا. تو جو ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں کام اٹھایا کام کیا, اب جن حالات میں ہم لوگ ہیں ان حالات میں تو سوچ بھی نہیں سکتے میرے, ہم کام کر ہی نہیں سکتے تھے اس کا. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اپنے بزرگوں کے بعد کے دور کو دیکھے گا تو فتنے میں پڑے گا. ہمیشہ بزرگوں کے پہلے دور کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ بزرگوں کا پہلا دور مجاہدے کا ہوتا ہے, بعد کا فتوحات کا ہوتا ہے. اب امیر صاحب کہیں جانا ہے تو انہوں خود اسکوٹر چلانے لگے تو کوئی چلانے نہیں دیتا, انہوں خود کار چلانا چاہا ارے صاحب ہمارے نام کئی کے آستے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اس کو دیکھ کے بولے گا کہ میرے کو بھی کوئی کار میں لے کے پھرا تو میں بھی گشت کرتے ہوں, بولے تو ہوتا کا. بزرگوں کے پرانے دور کو دیکھنا, بعد کے دور کو نہیں دیکھا جاتا. پہلا دور ان کے مجاہدے کا ہوتا, بعد کا دور ان کے فتوحات کا ہوتا ہے. اپنے بڑے اپنے جہاں جس حلقے میں بڑے ہیں ان بڑوں کی, اور اپنے اپنے اضلاع میں اور اپنے اپنے حلقوں میں جہاں بڑے ہیں, چھوٹے جب تک بڑوں کی قدر نہیں کریں گے, ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے, ان کی شکر گزاری نہیں کریں گے, چھوٹوں پر اللہ کی طرف سے فیض نہیں آتا. وہ پائپ ہے ہمارا, وہ پائپ کو آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے تو کہاں سے آتا؟ اب پائپ کبھی پرانا بھی ہو جاتا, کبھی نیا بھی رہتا, کبھی پلاسٹک کا بھی رہتا, کبھی الومینیم کا بھی رہتا, کبھی لوہے کا, پائپ الگ الگ رہتا, صحیح ہے, مگر ہے تو وہ پائپ. مبدا فیاض سے فیض آیا اسی سے. الفضل للمتقدم, جس نے پہلے کام کیا اس کو فضیلت رہے گی کسی بھی طرح سے. تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کی قدر کرے, بڑوں کی عزت کرے, احترام کرے, ان کو اپنا بڑا مانے, ان کو اپنا بڑا سمجھے, اور زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں, دل کے احساسات کے ساتھ, دلی جذبات کے ساتھ. وہ سمجھ میں آ جاتا, معاملہ جب آدمی کرتا ہے, برتاؤ جب کرتا ہے, بات چیت جب کرتا ہے, تو وہ چیز اس پر کھل جاتی ہے کہ واقعتاً یہ مجھ کو بڑا سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا. تو دلی جذبات کے ساتھ احساس شکر کے ساتھ میں اپنے بڑوں کی عزت کرنا, اور اپنے اور بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں, ان کو کام سکھائیں, ایک ایک کام کی محبت, کام کی موافقت, کام کی عظمت, اور کام پریکٹیکلی سیکھنا, یہ بالکل الگ چیز ہے میرے دوست, یہ بالکل الگ چیز ہے. عمر گزر جاتی بعض مرتبہ تبلیغ کی بات بولتے بولتے, تبلیغ کی بات کرتے کرتے, لیکن کام نہیں آتا, کیونکہ اس کام سیکھنے کا کام نہیں کیا, کام سیکھنے کا کام نہیں کیا تو کام نہیں آتا. اسی لیے کام سکھانا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ اس وقت سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اس محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی, اور اس میں ایسا اثر رکھا, اور ایسی برکت اس میں ہے, ایسی تائیدات غیبیہ اس کے اندر ہے, اللہ پاک کی ایسی نصرت اس میں ہے, کہ اگر یہ کام اپنے اصولوں کے ساتھ میں چلتا رہا تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے ہوائیں چلا دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک کی بات نہیں ہے. آدمی اعتماد کرے, اس واسطے کہ نبیوں کو شروع میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی, وہی اسی بات کی آتی تھی کہ تم جو آواز لگا رہے ہو ہماری طرف سے لگا رہے ہو, ہمارے کہنے پر لگا رہے ہو, ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگا رہے ہو, چاہے کوئی سنے نہ سنے, انجام ایسا ہونے والا ہے. دعوت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب دعوت کا کام صحیح اصولوں کے ساتھ میں ہوگا, حق تعالیٰ شانہ دعوت کے قبول کرنے والوں کو برکت دے دیں گے, اور دعوت کا انکار کرنے والوں کو تحس نحس کر دیں گے, برباد کر دیں گے. ہاں اس کی لمٹ ہے, اس کی حد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدوں اور قربانیوں کے ایک حد چاہتے ہیں, اور آدمی کی نیت کے اعتبار سے چاہتے ہیں. اگر آپ نے صرف ایک بستی ایک محلے کا ارادہ کیا, اس کے اعتبار سے قربانیوں کی ایک سطح ہے, اور اگر پورے عالم کا ارادہ کیا, اس کے اعتبار سے قربانیوں کی ایک سطح ہے. دعوت کی یہ مبارک محنت اس وقت پورے عالم کے ارادے کے ساتھ ہے. یہ تعالیٰ شانو سارے عالم والوں کو ہدایت سے سربراہ فرما دے, سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, سارے ملکوں میں اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اپنوں میں اور پرایوں میں, ساری اقوام میں اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دے, سارے عالم کے نشانے کے ساتھ, سارے عالم کی نیت کے ساتھ, سارے عالم کے ارادے کے ساتھ. میرے دوستوں یہ بنیادیں اس کی قائم ہوئی, اور اللہ پاک اس سے کام لے رہا, پورے عالم پہ چل رہا, اور نیت کے اعتبار سے اثرات پڑتے ہیں, تو نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات ڈال رہے ہیں. بعض مرتبہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی کا جو عمل ہوا اس عمل کو اللہ نے عالم میں پہنچا دیا, حالانکہ آدمی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ عمل وہاں پہنچنے کی شکل کیا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ عمل ایک جگہ ہوا اور ایک شکل میں ہوا, نتیجہ دوسری شکل میں ہو گیا. ساؤتھ افریقہ کے اندر مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں, غیر مسلم لوگ بھی اپنا کام بہت کر رہے ہیں, تو بستیوں کی بستیاں جو ہے تباہ ہو رہی ہیں دین کے اعتبار سے. تو وہ لوگ مختلف حربے اختیار کر رہے تھے. امام محمد عمر صاحب پالنپوری کے بیان میں سنا تھا میں, مختلف حربے اختیار کر رہے تھے. ایک حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو وہاں کے یہ باور کرنا شروع کیا, جہالت تھی, علم باقی نہیں رہا تھا, کہ اسلام جو تھا وہ عربوں کے لیے تھا, اپنے لیے نہیں ہے وہ, لہٰذا اپن تو عرب نہیں ہے.
لہٰذا اپنے کو اسلام کی ضرورت ہے. مختلف منطق ہوتی ہے, مختلف لاجک ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پلٹانا ہے, وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے, وہاں کے حالات کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے. تو لوگ سنجیدگی سے اس پر غور کر رہے تھے کہ واقعتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور عربوں کو آپ نے بتایا اور قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی مل جائیں گی, کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب چیزوں کا بیان ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, آپ مکے والوں کو جو ہے نا ڈرائیں اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے رابطاروں کو آپ ڈرائیں اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, عالم کے لیے بھی بھیجا گیا ہے. اب وہ عالم والی جو آیت تو چھپا دی اور یہ آیت کسی نے پڑھ دی اور ترجمہ کر دیا, سمجھنے والا کیا سمجھے گا؟ تو قرآن پاک کی آیتوں کو کوٹ کر کے یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ عربوں کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے. ایک دو بڈھے آئے پڑوسی بستی کے, کہنے لگے دیکھو ابھی دو مہینے پہلے ایک جماعت آئی تھی, وہ جماعت جو ہے وہ عربوں کی نہیں تھی, اور وہ تبلیغ کی بات کر رہے تھے, اسلام کی بات کر رہے تھے. اگر اسلام عربوں کے لیے ہوتا تو یہ جماعت پھر عرب سے آئی ہوتی کم از کم. جب یہ جماعت عرب کی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام عرب اعظم کسی کی خصوصیت نہیں رکھتا. اسلام تو ایک فکر, ایک نظریہ ہے, کامیابی کا ایک نظریہ ہے. لہذا پوری کی پوری بستی جو ہے کفر سے اور ارتداد سے بچ گئی صرف اس وجہ سے کہ دو مہینے پہلے ایک جماعت آ کے گئی تھی جو عرب کی نہیں تھی. محنت کیسی ہوئی, اثر کیسا پڑا, محنت کیسی ہوئی, اثر کیسا پڑا. یوروپی ممالک کے اندر اور امریکہ وغیرہ کے اندر میرے دوستو یہ صورتحال ہے کہ بے شمار آدمیوں کا ایمان اس وجہ سے بچ گیا کہ مسلمان پہنچ کے ان سے ملاقات کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ انہیں مسلمان ہے. سلام اور مصافہ کرنے کی وجہ سے اور نام پوچھنے کی وجہ سے انہیں آئیز مسلم لوگوں میں متعارف ہو گیا, اب اس کا اسلام بچ گیا. کام سے نہیں لگا, جماعت میں نہیں جاتا, تشکیل نہیں, کچھ نہیں, جماعت کا نہیں بنا انہیں, لیکن مسلمان تو رہ گیا. چونکہ ایسے بھی لوگ ہو رہے تھے کہ کوئی مل رہا نہیں, کوئی جل رہا نہیں, تو اب وہ چرچ میں جانا شروع کر دیے, اجنا والا کرسچن ان کے دوست ہیں اور آنا جانا ان کے ساتھ میں, یہ اپنا نام بھی اس نے بدل لیا لوگوں کی سہولت کے واسطے, چونکہ نامہ بگاڑ کے کر لینے کی وہاں پہ عادت ہے. تو دھیرے دھیرے اسلام سے جو ظاہری تعلق تھا وہ بھی اندرونی تو رہا ہی نہیں, تو ظاہری تعلق تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا. جماعتوں کی برکت سے جہاں بے شمار فائدے ہیں, وہاں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جماعتوں نے جس کو آئز مسلم باضابطہ فائنڈ آؤٹ کر کے ملاقات کر لی, اس کا تعارف کرا دیا لوگوں کے درمیان میں, اب نہیں جاتا پھر پھنس گیا ہو گیا, اب آ گیا اس میں لوگوں کے درمیان میں معروف ہو گیا, اس کا اسلام بچ گیا, اس کا ایمان صرف ملاقات سے لوگوں کا ایمان بچ جا رہا. میرے دوست آپ اندازہ لگائیے, یہ وہ عظیم الشان محنت ہے, اس کی عظمت کو سمجھے میرے دوست, بہت عظیم الشان محنت ہے. اس کے برکات بے شمار ہیں, اس کی رحمتیں بے شمار ہیں, اس کے اثرات بے شمار ہیں, اس میں ایسی تائیدات غیبیاں ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اللہ پاک کی مدد اس میں ہے. حتمہ اجازہ صاحب رحمۃ اللہ کے ملفظات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حتمی یقینی مدد کے لینے کا یہ راستہ ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہ اللہ کے دین کی مدد ہے, اللہ کے دین کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اخلاص کی بنیادوں پر ہے کہ اس میں کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے, اغراض کا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہج نبوت پر ہے کہ بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا, اور یقین کو صحیح کرنے کی بے بنیاد پر جانا, یقین فاسد کو دلوں سے نکالنے کی بنیاد پر جانا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر, اور دل کی زمین پر محنت کرنے کے لیے, ایمان کا مایا بنانے کے لیے, اور بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا. اور نبیوں کا طریقہ کیا تھا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طریقہ کیا تھا, صحابہ نے اور کیا طریقہ اپنایا, اور دعوت ہوتی کس بات کی ہے, نہج نبوت سے قریب تر, اور برکت والا اتنا آسان, اتنا سہل, اتنا کہ ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے, غریب بھی, امیر بھی, پڑھا لکھا بھی, بے پڑھا لکھا بھی, زبان والا بھی, بے زبان والا بھی. پڑوس کے ملک کی ایک جماعت گونگوں کی نکلی, گونگا گونگے میں کام کر کے, گونگے گونگے میں کام کر کے 22 گونگے جمع کرے, اور 22 گونگوں کو مشورہ ہوا کہ بھائی ان کو کیا کرنا, تو بولے گونگوں کو بھیجو, ایک ساتھ گونگوں میں بھیجو. گونگے کیا کم ہے کیا, بے حساب ہے. اور گونگے کی زبان ایسی ہے میرے دوستوں کہ ہماری زبان کی تو کوئی لمٹ ہے, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں, انٹرنیشنل زبان ہے اس کے پاس, ساری دنیا والے اس کی سمجھتے ہیں, ہماری تو کوئی سمجھتا, اردو ہے تو انگریزی نہیں سمجھتا, انگریزی ہے تو اردو نہیں سمجھتا, لیکن گونگے کے پاس جو زبان ہے جس کو اشاراتی زبان کہتا ہے اس کو ساری دنیا سمجھتی ہے. ہمارے ایک ساتھی برازیل جماعت میں گئے تھے, اور برازیل میں ان کو انڈا خریدنا تھا, اب انڈا خریدنا تھا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو انڈا بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, انگریزی بھی نہیں چلتی وہاں پہ, تو نہ انگریزی سمجھ رہا انہیں نہ اردو سمجھ رہا. تو ہمارا جماعت کا ساتھی کیا بولا, بول کے بولا ایسا بتا, تو انہیں انڈا نکال کے لایا, یہ ہونا کیا بول کے دکان میں سے, تو بولے ہاں یہ ہونا, اشاراتی زبان. 22 آدمیوں کی گنگوں کی جماعت بھیجے تو 22 گنگے جا کے کئی نقد جماعتیں تشکیل کر کے لائے. ہمارے کو تقریر کرنے نہیں آتا, ہمارے کو 6 نمبر سنانے نہیں آتا, ہم کیسے جماعت میں جائیں گے؟ ارے گنگے کام کر رہے ہیں میرے دوستو, لگڑے کام کر رہے ہیں میرے دوستو, اندھے کام کر رہے ہیں میرے دوست. اللہ پاک نے دین کا کام ایسا رکھا ہے, اور بتاؤ کہ کتنا ثواب ان کو ملے گا, کتنی فضیلت اس میں ہے, کتنا عظیم الشان یہ کام ہے, کتنا بڑا یہ کام ہے. مصروف ہے, مصروف آدمی کو کام نہیں, فرصت نہیں ہے میرے پاس. میرے دوستو فرصت نکالیں گے تو فرصت نکلے گی, فرصت نکالی جاتی ہے, فرصت نکلا نہیں کرتی ہے. اور حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی فرصت تو ہے تبھی تو دین کی محنت کرنے کو کہہ رہے ہیں، جب مرے گا آدمی تو فرصت نہیں ہوگی. اب آپ کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو فرصت ہے. اچھا مر جائے گا آدمی، کبھی بھی مر سکتا ہے تو فرصت رہے گی؟ فرصت نہیں رہے. جب موت آئے گی تو فرصت نہیں رہے گی، جب تک زندہ ہے تو فرصت میں ہے. ہم نے اپنی فرصت کو ابیوز کر رکھا ہے، اس کو بیزی کر دیا کہاں پر؟ دنیا فانی میں، دنیا کی مشغولیتوں میں لگا دیا. ورنہ تو زندگی اللہ پاک نے دی دین کی محنت کے لیے، دین کے لیے دی، عبادت کے لیے دی، بندگی کے لیے دی، کہ خود عبادت کرو اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو. اسی لیے تو فرصت ہے. تو کسی کو بات نہیں آنے کا بہانہ ہے، کسی کو جناب بیماری کا بہانہ ہے، اور کسی کو جناب فرصت کا بہانہ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے. یہ سب اس لیے ہے میرے دوستو کہ اس وقت پوری دنیا میں دین کی جو حالت ہے اس سے غفلت ہے، اور اس دین کی مبارک عظیم الشان کام کی جو عظمت ہے وہ ہم سے اس پر پردہ پڑ گیا، وہ ہم سے اوجل ہو گئی. اور جو دنیا میں اس مبارک کام کے جو اثرات و برکات اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا پوری دنیا میں، کیسے اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کی تربیت فرما رہے اور ان کی زندگیوں کو توبہ کی طرف لا رہے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے. کسی ایک بندے کا توبہ پر آ جانا اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر جنگل میں جا رہا ہو، اس کے ساتھ میں اس کی سواری بھی ہو، اس کا توشہ بھی ہو، راحت حاصل کرنے کے لیے وہ رک گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، سواری اس کی توشے کے ساتھ میں غائب ہو گئی، ریگستان ہے وہاں، اس نے تلاش کیا، آنکھ کھلنے کے بعد تلاش کیا، چاروں طرف دیکھ لیا، زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بھوک پیاس میں مرنے لگا. اب اس نے سوچا کہ اب میں مر ہی جانا ہے اور سواری میری توشے کے ساتھ میں غائب ہو چکی ہے اور کہیں پتا نہیں چل رہا اس کا. وہ ایک جگہ آ کے لیٹ گیا کہ جب مرنا ہی ہے تو ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے کیوں مرو، لیٹ گیا. بالکل سکرات کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت. آنکھ تو اس کی کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور اس پر توشہ بھی، پانی بھی موجود ہے، زندگی کا سامان بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے. بتاؤ اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خوشی کا اندازہ دیا اور یہ فرمایا کہ اس کی خوشی کا یہ حال ہوا کہ اس نے خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا دی، واقعتاً میں آپ کا خدا ہوں، آپ میرے بندے ہیں، واقعتاً آپ میرے بندے ہیں. میں آپ کیا بول رہا ہے زبان پہ ہی قابو نہیں رہا، الٹا بول دیا، واقعتاً آپ میرے اللہ ہیں، آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا اللہ ہوں، یہ بول رہا ہے. خوشی میں اس کو لحاظ فرمایا کہ جیسے خوشی میں یہ آپ سے باہر ہو گیا اور اس کو شعور نہیں رہا کہ میں نے بات پلٹ دی اور کس کی بات کس کو میں نے لگا دی، جتنی خوشی اس سواری اور توشے کے حاصل ہو جانے پر اس بندے کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جا رہا تھا بچ گیا، میرا بن گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنی مدد سے تعبیر فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا میرے بندوں کو توبہ کرانے کا اور میرے بندوں کو صحیح راستے پہ لانے کا، وہ میری مدد ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اب اس کو سمجھانے کا کام کون کرے گا میرے بندے کو؟ میرے بندے کو جہنم سے بچانے کا کام کون کرے گا؟ جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے مجھ سے ملانے کا کام کون کرے گا؟ فرشتے نہیں سمجھاتے، اللہ تعالیٰ براہ راست آ کے سمجھائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو. پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئیں گے. فرشتہ آ کے نہیں سمجھائے گا، کیونکہ فرشتے سے انسان نہیں سمجھتے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود براہ راست سمجھا دے، یہ بندے کے تحمل میں نہیں ہے. اور زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی طرف اس کا قلب پھیر دے زبردستی، یہ اللہ کی حکمت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ پھر امتحان کس بات کریں گا؟ دنیا دار الامتحان ہے، تو امتحان کے خاطر سے زبردستی اس کو ہدایت نہیں، اور تحمل نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ